الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائماً سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا حامد رضا ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا حامد رضا کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا حامد رضا ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا حامد رضا کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا حامد رضا اعدا پہ ہے تیر قضا حامد رضا حامد رضا احباب کی ہے تو بقا حامد رضا حامد رضا چشم و چراغ اصفیا شمع جمال اتقیا چشم و چراغ اصفیا شمع جمال اتقیا ممتاز خاصان خدا حامد رضا حامد رضا گھر گھر تیرا افسانہ ہے ہر دل تیرا دیوانہ ہے گھر گھر تیرا افسانہ ہے ہر دل تیرا دیوانہ ہے اے جان عبد مصطفیٰ حامد رضا حامد رضا اے جان عبد مصطفیٰ حامد رضا حامد رضا صورت ہے نورانی تیری سیرت ہے لاسانی صورت ہے نورانی تیری سیرت ہے لاسانی تیری تینت ہے تیری مرحبا حامد رضا حامد رضا جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین پھولے پھلے گا تو صدا حامد رضا حامد رضا جلتے رہیں گے تیرے حاسدین جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین پھولے پھولے پھلے گا تو صدا حامد رضا حامد رضا ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر تیرے مقابل منجلا حامد رضا حامد رضا ہم سنیوں کے پیشوا ہم سنیوں کے پیشوا آپ عرس میں آئیں کوئی عام جلسے میں نہیں آئیں تو ذکر زبان پر ہونا چاہیے یہ خانقائی طریقہ ہے ہمارا تو لہٰذا ہمارے بڑے بزرگوں کا عرس ہے اور یہ سعادت پہلی دفعہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے اور اعلیٰ حضرت کا فخر بلکہ یوں کہا جائے ثانی اعلی حضرت تو بالکل بات درست ہے ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا حامد رضا ہم سنیوں کے پیشوا کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا حامد رضا. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. حضرت کی لکھی ہوئی ایک مقبول زمانہ نعت شریف کے چند شعر میں عرس کی اس مجلس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں کے تاریخ پر جو ہمارے وہاں خانقائی انداز میں اکابر کے عرس کا سلسلہ اور طریقہ ہوتا ہے میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور مبلغ اسلام حضور ابراہیم خوشتر نور اللہ مرقدہ نے اس مقصد اور ان مقاصد کو بڑے خوبصورت انداز سے جمع فرمایا اور ہم جیسے بے نواؤں کے لیے اس سلسلے سے استفادے کے لیے یہ مبارک سلسلے کو جمع کیا. یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا یہ باقاعدہ طور پر جب لاہور میں حضور حجت الاسلام تشریف لائے تھے اور اکابر علماء کا مجمع تھا جس میں امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے علماء اس دور میں تھے, تو آپ کا استقبال ایوب قادری مرحوم نے اس انداز میں آپ کا سہرا حامد رضا دولہا بنا کے نام سے یہ پڑھا تھا, کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اعلی حضرت کی طرح بہت وسعت عطا فرمائی تھی, سیاست میں, سماج میں, طریقت میں, روحانیت میں, علم میں, تفقہ میں. ابھی آپ دیکھیں گے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی اگر کسی سے اپنی زندگی میں متاثر ہونے والے ہیں ان میں سے کئی شخصیات میں ایک شخصیت مولانا حامد رضا خان, یعنی بیٹا ہو کر. تو آپ کی کئی نعتیں مبارک آپ نے تحریر فرمائی. ابھی حضور قبلہ نبی رائے حضور حجت الاسلام نبی رائے اعلی حضرت منانی میاں قبلہ اطال اللہ بقاہ نے اپنی مبارک زبان سے آپ کی حمد کے چند اشعار بھی ذکر کیے, لیکن سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں نعت شریف کے یہاں عرض کر دیتا ہوں جو آپ کی بڑی مبارک اور مشہور زمانہ نعت رہی ہے. محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو, شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو, شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو, طبیب درد دل تم ہو, میرے دل کی دوا تم ہو, غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو, دعا تم ہو, فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو, ندا تم ہو, حبیب کبریا ہو امام الانبیاء تم ہو, حبیب کبریا تم ہو امام الانبیاء تم ہو, محمد مصطفیٰ تم ہو محمد مجتبیٰ تم ہو, ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو, ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دوسرا تم ہو, میں صدق انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں لیکن, میں صدق انبیاء کے یوں تو محبوب ہیں لیکن, جو سب پیاروں سے ہے پیارا وہ محبوب خدا تم ہو, خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا کہتے نہیں بنتی. اس طرز پر آنا اور زمین پر آ کر کام کرنا یہ بریلی لوگوں کا کام ہے اور یہ امام اہل سنت کی اولاد ہی کا ملکہ ہے کہ اتنی باریک راہ سے نکل کر اپنی تمام باتوں کو کر جانا اور اس کو ذکر کر جانا. جس طرح کے حضور تاج الشریعہ دامت برکات العالیہ کے اشعار میں, مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے اشعار میں اس تمام فیضان کو آپ دیکھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے علماء ڈگمگا جاتے ہیں کہ اس راہ سے کیسے نکلیں. اب آپ دیکھیے کتنا مبارک شعر لکھ دیا اور کتنا خوبصورت وصل ذات رسالت کا باعتبار قرب کے بارے الہی کے اندر کیا ہے. فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. یہ بالکل اسی طرح جس طرح اعلی حضرت نے کہا تھا اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی, خدا پہ اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو. انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے, سبحان اللہ, انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے, بحمد اللہ رضا حامد ہیں اور حامد رضا تم ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج الحمدللہ آج کی یہ بابرکت محفل اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات اور توسط سے آج کی یہ بابرکت محفل حضور شیخ الاسلام امام المسلمین ثانیہ اعلی حضرت حضور سیدنا حجت الاسلام سید حامد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک کی یہ پہلی سالانہ مجلس کا اہتمام کیا گیا. اس سے پہلے آپ کے برادر اصغر یعنی آپ کے چھوٹے بھائی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دوسرے بیٹے میرے آقا آیت من آیات اللہ حجت الاسلام حضور مفتی اعظم عالم اسلام سرکار مولانا مصطفی رضا خان نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک اور آپ کی تعلیمات اور اللہ نے جو آپ کو کمال و مرتبہ عطا فرمایا اور ان عظیم ہستی اور اکابر سے, کیونکہ ہم اہل سنت ہیں, پیدا اب ہوئے ہیں لیکن نظریہ پچھلوں کا رکھتے ہیں, اور ان شخصیات اور ان ہستیوں کے ساتھ یعنی کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ سے ہم تعلق رکھتے ہیں. کتاب اللہ تعلیم کا پہلو ہے, رجال اللہ عمل کا پہلو ہے. تو رجال اللہ کی اس ترتیب میں اپنے دور کے رجل بطل جلیل حضور سیدنا مولانا مصطفی رضا خان نور اللہ مرقدہ المعروف مفتی اعظم عالم اسلام کے عرس پاک کی بزم کے انعقاد کا تواتر کے ساتھ ہم جیسے بے نواؤں کو شرف ملتا ہے, لیکن آج سرکار حجت الاسلام اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کے بڑے صاحبزادے اور حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی اس محفل کو ہم نے شروع کیا ہے. اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے. خطبے میں آیت پڑھی گئی تھی اور قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ ہود سے یہ کلام پاک خطبے میں پڑھا گیا, جو اس ایسی بزم اور ایسی مجالس کو منعقد کرنے کے اغراض کو بڑے واضح طور پر اس کی تفہیم عطا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, وَكُلَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, حبیب ہم سارے نبیوں کے قصے اور واقعات اور ان کی باتیں تجھ پر اتاریں گے. مَا نُصِبْتُ بِفَوَادِكَ, اس لیے کہ ان کے واقعات ان کے حالات کو سن کر تیرے دل کو تیرے مرتبے کے اعتبار سے ثبات سلامتی اور ایقان اور استقامت نصیب ہوگا. یعنی اس آیت کریمہ میں جس کا مفہوم مراد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, تفسیری معنی ذکر کیا, اس سے مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے قرآن میں, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, کبھی یحییٰ و زکریہ علیہ السلام کے واقعات, کبھی حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت زکریہ, حضرت یوسف, حضرت داؤد, حضرت ذوالکفل, حضرت سلیمان, ان کے واقعات کثرت سے بیان کیے. اس لیے بیان کیے کہ وہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں, ان کے حالات کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے واقعات کو سن کر تیرے لیے دل کی مضبوطی ملے گی تجھے, یعنی سرکار کے منصب کے حوالے سے بات کی جا رہی, تاکہ یہ جو پریشانیاں اور یہ جو حالات کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک تو ان واقعات سے تاریخ بھی زندہ رہتی ہے اور دوسرا ان واقعات میں خود یہ تاثیر ہے کہ اللہ رب العالمین ان واقعات کے ضمن میں اپنی خاص انعامات اور عنایات کا نزول فرماتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اپنے خاص کلام میں ذکر فرمائی کہ اکابر کے واقعات اور صالحین کی حکایات اور ان کے واقعات, یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے جو بندے کے دل کو استقامت دیتا ہے, مضبوط کرتا ہے اور آنے والے فتنے فسادات اور شیطان کے وارف میں مقابلہ کرنے کے لیے ایک مؤثر جو ڈھال بنتی ہے وہ بزرگوں کے واقعات, ان کے حالات اور ان سے محبت ہے. گزار سی بات ہے, قبر کے اندر ایمان کو سلامت لے کر جانا ہے, اور ایمان سلامت جب لے کر جائیں گے جب شیطان کے وار سے اس دنیا کے اندر, اس دار الامتحان کے اندر, اس دار الفتن کے اندر ہم محفوظ رہیں گے. اور اس دار الفتن کے اندر محفوظ رہنے کے طریقوں میں سے ایک عظیم طریقہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ محبت. اللہ والوں کے ساتھ محبت وہ مضبوط قلعہ ہے, اللہ والوں کی محبت وہ مضبوط قلعہ ہے, اللہ والوں کی محبت وہ مضبوط اسلحہ ہے جس کا مقابلہ شیطان اور نفس نہیں کر سکتا, اور اس مضبوط قلعے کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے عرس کی محفلیں بنیادی طور پر ان اکابر ہستیوں کی کہ جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ اور برگزیدہ بندے رہے ہیں, ان کے تذکرے کیے جائیں, کیونکہ ان کا تذکرہ کرنا قرآن کی سنت ہے, رب کی خود سنت ہے, اور اللہ خود کلام پاک کے اندر ان کے سب کے تذکرے فرماتا ہے. حضرت یوسف کے تذکرے کو فرمایا کہ احسن القصص, کہ قصوں میں سب سے حسین قصہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت سے پہلے جو صالحین گزرے ہیں ان کے بھی واقعات سنائے, صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے واقعات سنائے, اور آج تک امت کا یہ تسلسل ہے کہ ہدایت کے لیے نیک اور صالحین کے واقعات کو سنایا جاتا ہے تاکہ ہمیں جو غم اور محبت ان جہتوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے برتنے کا سلیقہ اور اس پر عمل کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہمیں آ جائے. اور سب سے بڑی بات, اللہ والوں کی محبت جو ہے وہ اصل ایمان ہوتا ہے, اور سب سے بڑی ایمان کی قوت جو ہے وہ اللہ والوں سے محبت ہوتی ہے. اور اگر اس کو گہرائی میں دیکھیں تو محبت ہی اصل دین بنتا ہے, کیونکہ محبت کو اگر دین اور عقیدے سے نکال دیا جائے تو نہ اس کلمے کا کوئی اعتبار رہتا ہے, نہ نماز کو کوئی اعتبار رہتا ہے. اس لیے اکابر امت کی محبت جو ہے, اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار تمہارے پریشان دلوں کو اگر کوئی چیز قرار دے گی تو وہ ہماری یاد ہے. اس کی تفسیر حضرت قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کئی کی ہے, اور آپ نے فرمایا اس سے مراد اکابر امت کے واقعات بھی ذکر الہی ہے, اس لیے کہ جن کا ذکر خدا خود کرے تو ان کا ذکر خدا کا ذکر کیسے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار تمہارے پریشان دلوں کو طمانیت دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ والوں کی یادیں ہیں. اس لیے دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول کہ جب تمہاری مجلسوں میں کوئی ویرانی اور طبیعت تمہاری طبیعتوں میں اگر وحشت ہو رہی ہو تو تم اس وقت حضرت عمر کا ذکر کرو, اس لیے کہ حضرت عمر کا ذکر جو ہے وہ مجلسوں سے وحشت کو دور کر دیتا ہے اور دلوں سے غموں کو نکال دیتا ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کا نام تو نہیں ہے, قرآن مجید کا نام تو نہیں ہے, روزے کا نام تو نہیں ہے, زکات کا نام نہیں, شخصیت کا نام ہے. تو اب آپ دیکھیے اس کو خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے ہیں, اور بڑی مشہور بات جو جامع ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت صحابہ کرام حضرت ابو سعید خدری یہ فرماتے تھے کہ جب ہم مدینے کے اندر یہ ٹٹولنا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے, اس لیے کہ مومن ایمان یہ بھی دل کے اندر رہنے کی صفت ہے, اور کیونکہ تصدیق کا نام ہے, اور نفاق بھی دل کی صفت ہے کیونکہ تکذیب ہے, معاذ اللہ نفاق جو ہے تکذیب ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم اس وقت اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتے ہیں, کیونکہ چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے, دل میں جو بستا ہے اس کی چمک چہرے کے اوپر آ جاتی. بندہ دل سے جس سے اجنبی ہوتا ہے اس کا نام لو تو اس کے چہرے کے اوپر چمک نہیں آتی, اور جس سے دل سے آشنا ہوتا ہے اس کا نام لیا جائے تو دل میں جو ہوتا ہے اس کی چمک اس کے چہرے کے اوپر آ جاتی ہے. اور یہ بالکل نفسیاتی اور بالکل صورتی اور حالاتی بات ہے کہ جس کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ جو چیز دل میں پسند ہوتی ہے اس کا نام آ جائے تو چہرہ خود کھل جاتا ہے, جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم بھلا دیے ہیں. تو میرے امام نے بھی اسی چیز کو ذکر کیا. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ ہم مدینہ پاک کے اندر جب کسی کو جاننا چاہتے تھے کہ اس نے داڑھی ٹوپی پگڑی تو ہماری طرح پہن رکھی ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے کہ نہیں, تو فرمایا اس کے سامنے ہم نماز روزہ زکات نہیں کہ نماز پڑھی آپ نے, اس کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو علی کتنے شان والا, دیکھو علی کا مقام کتنا. کہتے ہیں یہ جملہ ہم کہتے اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے یہ مومن ہے, اور چہرہ اگر افسردہ ویران سناٹا رہتا تو ہم کہتے یہ داڑھی رکھ کر بھی منافق ہے, ابھی مسجد سے نکل کر بھی منافق ہے. اس لیے کہ ایمان, کیونکہ یہ ہنسنے کی بات نہیں, کو میں آپ کو لطیفہ تو نہیں سنا رہا کہ اس پر بندہ مسکرائے, یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ سنجیدہ بات ہے, یہ صحابہ کا قول ہے, حدیثوں میں لکھا گیا ہے. ہماری دین سے دوری ہوتی ہے اس لیے ہم اس پر کبھی مسکرا دیتے ہیں کہ جائز شاید کوئی اور چیز بات ہو, اپنے مطلب کی بات میں ہم کبھی نہیں مسکراتے, لیکن جب کسی چیز کو غیر ضروری سمجھتے ہیں تو یہ معاذ اللہ غیر ضروری چیز نہیں, یہ ایمان کی ضرورت ہے, اور ایمان کا لازمہ ہے. یہ کسی عام لوگوں کی بات ہم نہیں کر رہے, احادیث کی کتاب سے جامع ترمذی شریف سے صحابہ اکرام کو قول پیش کر رہے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ داڑھی ٹوپی نمازی کو جو ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ اس کی نماز, کیونکہ نماز روزہ زکوٰۃ جو ہے وہ جسم ہے اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ والوں کی محبت ہے. یعنی اصل محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اصل محبت تو اللہ ہی کی ہے, اور اللہ ہی کی محبت کا واضح قرینہ واضح آئینہ ذات مصطفیٰ ہے, اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واضح آئینہ جو ہے وہ اکابر امت اور اکابر اہل سنت ہے. تو باب دیکھیے فرماتے کہ ہم حضرت علی کا ذکر اس کے سامنے کرنا شروع کرتے تو اس کا دل, اس کا چہرہ اگر کھل جاتا تو ہم کہتے واقعی میں یہ دل سے نمازی ہے اور یہ مومن مسلمان ہے. اگر حضرت علی کے فضائل کو سن کر اس کے چہرے پر سناٹا, اور آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں چہرے پر اگر سناٹا طاری ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی اپنے مجھے تقریر کرو کہ باپ کے فضائل کیا. میں نے کہا میں پہلے تقریر کروں گا کہ حضرت علی کے فضائل کیا. وہ کہتا نہیں مجھے باپ کے مرتبے بناؤ. میں نے کہا میں نے تیرے باپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, میں نے تو اسلام کا کلمہ پڑھنا ہے. میں نے گنتی کو 10 نمبر سے نہیں شروع کرنا, گنتی کو 1 نمبر سے شروع کرنا ہے. تو یہ اہل سنت کا معیار ہے. لوگ کہتے جی آپ کی تقریر میں شدت ہوتی ہے. ہم نے کہا یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. آپ مجھے حیرانگی کہ آپ قرآن کیسے برداشت کر جاتے ہیں کہ آپ کہتے جی سب اپنے مطلب کی بات, قرآن نے تو آپ کے مطلب کی تو کوئی بات نہیں کی, قرآن نے تو جو کفار کا اور منافقین کا رڑا لگایا. میں حیران ہوں کہ یقیناً آپ ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے. میں ان کو کہہ رہا ہوں ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے. اگر ترجمے سے تم قرآن پڑھتے ہوتے نا تو تم کو پتا چل جاتا کہ امام احمد رضا کا مزاج ذاتی مزاج نہیں, قرآن کا مزاج ہے. قرآن کا مزاج. تو یہ کہ بھائی یہ آپ سب کے خلاف بول رہے ہیں. تو میں نے کہا قرآن ہی آپ پڑھیں, پہلی سورہ فاتحہ ہی آپ پڑھ لیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وہ کہتے تھے اس کو ذرا نکالیے اوپر تک رکھیے. تو میں نے کہا نہ نماز ہوگی نہ مسلمان بنو گے جب تک ان تمام باتوں کو, جو جس کو برا کہنا اس کو برا کہنا پڑے گا اور جس کو اچھا کہنا اس کو اچھا کہنا پڑے گا. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے. اگر آپ بروں کو اچھا کہیں گے تو آپ تھوڑی کوئی اچھے اخلاق لیں گے, چاہے آپ بہت بڑے کوئی مالدار بھی ہوں یا آفیسر بھی ہوں. ڈگری والے لوگ کہیں گے دو پیسے کا آدمی نے غلط آدمی کو صحیح کہہ رہا ہے. اگر غلط آدمی کو کوئی صحیح کہے گا تو آپ کی ڈگریاں بھی آپ کا کام نہیں, کیونکہ اصل چیز تو اخلاق ہے. اخلاق سے بندے کی معیار, اور ڈگریاں تو اسے مزید تعلیم, تو اسے مزید روشناس ریفائن اور فائن کرنے کے لیے ہوتی ہے, اسے اور روشن کرنے کی ہوتی ہے. تو ہم علم حاصل کر کے یہاں پہنچے گا نہیں, تو آپ یہ بھی غور کریں نا کہ برا تو اسی کو کہا جائے گا جو رب کی نظر میں برا ہے, اور رب کی نظر میں وہی برا ہوگا کہ جسے ان سے کوئی تعلق اور ان سے ہمدردی نہیں ہوگی. اور یہی صحابہ کرام جو اخلاق اور سنجیدہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بروں اور اچھوں کو جاننا ہوتا تو ہم نمازوں کا سبق نہیں پوچھتے, ہم حضرت علی کا ذکر پوچھتے تھے, حضرت علی کا ذکر کرتے تھے. فرمایا جس کا چہرہ نکھر جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے. تو اب آپ نے دیکھا اس حدیث پاک سے میں آگے بڑھتے ہوئے, کیونکہ حضرت کی شخصیت اتنی بڑی ہے تو ان حدیثوں سے اپنا ذہن اور آپ کا ذہن بناتے ہوئے اور اصل اپنے دماغوں کو اس فیض کو حاصل کرنے کے لیے کاسائے گدا تیار کرنے کے لیے بات میں کر رہا تھا. تو یہاں پر صحابی نے یہ ذکر کیا کہ ہم مومن اور منافق کو پہچاننے کے لیے اس کے سامنے حضرت علی کی تعریف کرتے تھے. اگر اس عظیم ہستی کی تعریف کو سن کر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے مومن. اسی تتبوں میں غوث اعظم کے حوالے سے بھی اس دور میں یہ بات کی گئی. ہاں بالکل, یہ فرق واضح طور پر رکھا گیا کہ مجلس لگی ہو سنی شیعہ کا پتہ کرنا ہو تو کہتے کہ ہم کہتے کہ غوث اعظم کا ذکر کرو, جس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم کہتے یہ سنی ہے, اور غوث پاک کا نام سن کر جس کا چہرہ لٹک جاتا ہم کہتے یہ شیعہ ہے. یہ ہمارے سارے بزرگوں نے لکھا. اس کے تھوڑا اوپر چلے جائیں تو حضرت امام اعظم حنیفہ کے دور میں چلے جائیں تو وہاں پر علماء نے یہ لکھا کہ من احب بابا حنیفہ فہو سنی ومن ابغض فہو مبتدع. فرمایا جس کے سامنے امام اعظم حنیفہ کا نام لیا جائے, اس کا چہرہ کھل جائے تو فرمایا سنی اسی کو کہتے ہیں. تو فرمایا من احب ابا حنیفہ فہو سنی, جو ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہے. ومن ابغض ابا حنیفہ فہو مبتدع, جو ابو حنیفہ سے بغض رکھتا ہے وہ پکا پرلے درجے کا بدعتی ہے اور جہنم کا کتا ہے. کیونکہ گالی نہیں ہے, دار قطنی میں حدیث ہے کہ اہل البدعت کلاب النار, جو بدعاتی ہوں گے وہ جہنم کے کتوں میں سے ہوں گے. یعنی اتنا حقیر ان کو گویا کے ذکر کیا گیا. اور امام ابو حنیفہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ صرف ان کی تعلیم نہیں, ان کا ذکر, محبت, ان کا نام آئے. میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, محبت کا قرینہ یہ ہے کہ نام آنے سے طبیعت میں بے چینی نہ ہو, نام آ جائیں تو چہرہ خود کھل کے بتا دے کہ اس کو یاری کس کی ہے. کیونکہ محبت تو سو میں پکڑی جاتی ہے, عاشق سو میں بھی نہیں چھپ سکتا. سب سے پہلا پتا اور پکڑائی دینے والی چیز پیار ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے. کیونکہ عاشق جو ہے وہ ہزاروں میں پکڑا جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے, کیونکہ جس کا ذکر آیا اس کا چہرہ خود بتائے گا یہ کس سے پیار کرتا ہے اور کس سے نفرت کرتا ہے. تو یہ فرمایا کہ جو امام اعظم سے پیار کرتا ہے وہ سنی ہے, یعنی محبت ان کا ذکر. جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہے وہ سنی ہے. اور اسی تدبوں میں اپنے درجے میں کہا گیا کہ جس شخص کو اس دور میں دیکھا جائے کہ وہ سنی ہے یا مبتدع, فرمایا اس کے سامنے امام احمد رضا کا ذکر کرو. وہ سوکا سے منہ لے کر اگر بات کرے اور ڈھیلی ڈھیلی تائید کرے تو اس سے اپنی جان چھڑاؤ, اور وہ کھل کر یہ بات کرے کہ کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خان کا. کیونکہ امام احمد رضا نہ کسی ایک بندے کا نام ہے, نہ غوث اعظم کسی ایک فرد کا نام ہے, نہ امام ابو حنیفہ کسی ایک فرد کا نام ہے, نہ حضرت علی کسی ایک فرد کا نام ہے, نہ حضرت عمر ایک فرد کا نام ہے, بلکہ یہ معیار حق ہیں. یہ فرد تو ہیں لیکن خدا نے ان کی زندگی کو کسوٹی بنا دیا ہے اپنی رضا کی, کہ جو ان کا ہوا دراصل وہ ہمارا ہی تھا, اس لیے تو ان کا ہوا. کیونکہ اسی دروازے سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت معیار ایمان, یعنی اعلی حضرت کی محبت دلیل ہے غوث اعظم اور امام اعظم کی محبت کی, اور ان کی محبت دلیل ہے مولا مرتضیٰ کی محبت کی, اور مولا مرتضیٰ کی محبت دلیل ہے شیخین کی محبت کی, اور شیخین کی محبت دلیل ہے رسول اللہ کی محبت, اور رسول اللہ کی محبت اصل محبت اور وصل کی پہلی شاخ ہے, پہلی جڑ ہے, بنیاد ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت. تو لہٰذا میرے دوستو بزرگو, اس تسلسل کے ساتھ ہم نے اس محبت کو تازہ رکھنے کے لیے اسی خانوادے کے ذکر کو شروع کیا. میں نے چاہا کہ آج کیونکہ عرس کی محفل ہے, عرس کے اندر ہمارے وہاں خاندانی بیک گراؤنڈ کو ذکر کیا جاتا ہے, تو میں اختصار کے ساتھ چند باتیں یہاں پر خاندانی حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا خاندان. سب سے پہلے میں یہ بات عرض کروں آپ کے سامنے کہ مغلیہ سلطنت کا آفتاب اپنے نقطۂ عروج سے جب وہ انحطاط کا شکار ہو رہا تھا, یعنی سلطنت مغلیہ کا چراغ جب ٹمٹما رہا تھا اور بالکل وہ حکومت ختم ہو رہی تھی, تو شاہ اورنگزیب رحمہ اللہ 1707 عیسوی جن کا متوفع ہے, یعنی جن کی اس وقت انتقال ہوا, تو 1707 ہجری تک حضرت شاہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے دور تک ایک عروج تھا سلطنت مغلیہ کا. لیکن جیسے حضرت شاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا 1707 عیسوی میں انتقال ہوا, ان کے انتقال کے بعد صرف 12 سال کے اندر 3 بادشاہ بدلے, یعنی اتنا زوال ان کے اندر آیا کہ صرف 3 سال کے اندر, 12 سال کا عرصہ گزرا شاہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے بعد, وہ 3 بادشاہ گزر گئے, یعنی اتنا انحطاط رہا. اور پھر 1748 ہجری کے اندر اسی دہلی اور ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے والی شخصیت محمد شاہ بادشاہ نامی ایک شخص کی تھی, جس نے اس علاقے کے اوپر اپنا مکمل غلبہ حاصل کیا. یہ دور اگرچہ محمد شاہ بادشاہ کا پچھلے دور اور انگریز جو سامنے سے آہستہ آہستہ انڈیا میں اندر آ رہا تھا اس کے انقلاب کو روکنے کے لیے تو کافی نہ تھا, لیکن اس نے پھر بھی آج ہندو پاک کے اندر مدارس اور خانقاہوں کا جو وجود ہے وہ اس کے دور کے اندر بہت زیادہ پھولا اور پھلا تھا. محمد شاہ بادشاہ اگرچہ کوئی خود کوئی بہت بڑا دیندار نہیں تھا, لیکن اس کے دور کے اندر کتنی دین کی حقانیت اور نصرت بھیجی بڑی ہے, اس کا جواب میں آپ کے سامنے بر صغیر اور اس دور کی ایک عظیم ہستی امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی زبان سے بتا دیتا ہوں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو اپنے ملفوظ میں ذکر فرمایا کہ محمد شاہ بادشاہ کا زمانے میں 28 بزرگ صاحب ارشاد ہر سلسلہ طریقت کے دہلی یعنی حکومت کے مرکز میں موجود تھے, اور ایسا اتفاق کم ہوتا ہے. یعنی شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی یہ بتا رہے ہیں کہ محمد شاہ بادشاہ کے دور کے اندر, یہ شاہ اورنگزیب رحمہ اللہ کے بعد کا دور اور 1748 عیسوی کا یہ دور ہے, یہ 2018 چل رہا ہے, تو 17ویں صدی ہجری کا یہ دور ہے. تو 1748 ہجری میں جب وہ اس پر آیا اور اس نے اپنے اس دور کو مرتب کیا, تو جہاں پر بادشاہوں کا ایک مزاج رنگینی کا ہوتا ہے وہ تو ہر بادشاہ کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن دینی ذوق کے اعتبار سے ہندوستان علمی خانقاہوں میں علمی مدارس کے اندر اس میں اضافہ ہوا, جس طرح کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. 1739 کے اندر نادر شاہ افغانی نے دہلی کے اوپر حملہ کیا اور بڑی خونریزی اس دور کے اندر ہوئی, اور محمد شاہ جس طرح کہ میں عرض کیا کہ اتنا دیندار تو نہیں تھا لیکن علمی مراکز اور علمی خانقاہوں کا جوہر اس کے اندر موجود تھا, تو اس حملے کے ساتھ نادر بادشاہی قافلوں کے اندر جہاں افغانی شمشیر زن اور سب شکن جیسے مضبوط بہادر لوگ اس کے اندر موجود تھے کہ جنہوں نے علاقے گویا کہ اپنی تلواروں کے نیچے رکھے, اسی قبیلے کے اندر جس پر سارا قافلہ ناز کرتا تھا اس کی جرت اور اس کی بہادری کے اندر وہ بڑھیج قبیلے قندھار کا افغانی بطل الجلید محمد سید اللہ خان اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پردادا تھے, جن کی جرت و بہادری کا ایک بڑا غلغلہ تھا. اور اس وجہ سے محمد شاہ بادشاہ دوست تھا, اس نے آپ کو شجاعت قوم کا لقب بھی دیا, اور محمد سید اللہ خان صاحب جو اس وقت اس افغانی فوج کے اندر جرت و بہادری کے اندر ایک بہت بڑے مرتبے بھی تھے اور مقام بھی ان کا تھا, لاہور کا شیش محل ان کی اپنی جاگیر رہا اور ریاست رامپور کی تقریباً زمینیں ان کے زیر نگور رہی ہے. یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پردادا ان کی اولادوں کے اندر فوراً ان کے صاحبزادے جو ان کے جانشین ہوئے سعادت یار خان صاحب رہے, اور وہ محمد شاہ دہلی کی وزارت مال کے وزیر رہے, اور جس طرح اورنگزیب بادشاہ کا یہ روشن دور سلطنت مغلیہ کا دور, یعنی حضرت اورنگزیب رحمہ اللہ کا دور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا, اس دور کے ساتھ ساتھ اب جو دور وہ دور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے بڑا مضبوط تھا, یہ دور بظاہر افغانی قوت کے سامنے عسکری طاقت اور ایسے جنگجو افغانستان کے راستے سے ہندوستان کے اندر داخل ہوئے کہ جن کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا. اس موضوع کو آسان کرتے ہیں خلیق احمد نظامی اپنی مشہور کتاب جو انہوں نے لکھی ہے سلسلہ چشت کے اوپر تاریخ مشائخ چشت میں, وہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں. کیا لکھتے ہیں ذرا ان کی عبارت میں پڑھتا ہوں, سنیے آپ ذرا, کہ 17ویں صدی ہجری میں افغانوں کے کچھ جھتے ہندوستان آ کر مختلف مقامات پر بسے، بریلی، شاہجہاں پور، فروخ آباد میں ان کے اصل جو لوگ تھے وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ یہ خود خلیق احمد نظامی اس بات کو ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت کے اندر کہ بریلی کے اندر، شاہجہاں پور کے اندر اور فخر آباد کے اندر، بریلی یہ بڑا زبردست علاقہ ہے علمی گہوارے کے اعتبار سے، کیونکہ اس کے ساتھ لگنے والا جو علاقہ ہے وہ رامپور ہے، اور رامپور اسلامی تاریخ کا ایک بہت اونچا نام ہے، اور دوسری جانب لگنے والا جو اس سے متصل علاقہ ہے وہ مراد آباد ہے، وہ اسلامی تاریخ، تہذیب اور تعلیم اسلامیہ کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، اور اس کے ایک جانب لگنے والا علاقہ جو بدایوں ہے وہ اپنے طرف سے بہت علمی اور اسلامی دینی خدمات کے اعتبار سے تاریخی علاقہ ہے، بدایوں ہو گیا، رامپور ہو گیا، مراد آباد ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کے ایک جانب یعنی چاروں طرف بریلی کی سرحدیں جس کے ساتھ جڑ رہی ہے اس میں ایک جگہ جو ہے وہ پیلی بھیت شریف کی ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں یعنی سراؤنڈنگ کے اندر آپ دیکھیے کہ جہاں پر بڑے بڑی علمی قدر شخصیات اپنے دور کے اندر پیدا ہوئی کہ جن سے اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلا، اور اگر ان علاقوں کی اگر آپ تاریخ کا اور تھوڑا سا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ علاقے اپنے دور کے اندر یعنی پورے اس اعتبار سے آپ سمجھیے کہ یہ اپنے دور کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک علاقہ اپنے دور کا مدینہ ہے، مراد آباد، بدایوں، رامپور، پیلی بھیت، اور اس کے درمیان کے اندر بالکل اس کے وطن کے اندر جو علاقہ ہے وہ بریلی ہے۔ اس کا میں نے تھوڑا سا جغرافی نقشہ آپ اگر ابھی آپ جا کر گھر جا کر میپ بھی دیکھیں گے تو میری بات پر آپ ایگری کریں گے کہ اس کے ساتھ جڑنے والی چیز، اور بالکل اس کے اندر جس طرح ہتھیلی کے اندر آپ کوئی چیز ڈال دیں تو گرد و نواح کے اندر یہ سارے علاقے ہیں، اور بیچ میں وسط کے اندر جو علاقہ ہے وہ بریلی ہے۔ اب اس بات کی تھوڑی سی آپ بات کو آگے لے کر چلیں، خلیق احمد نظامی اس بات کو لکھتے ہیں کہ 17ویں صدی میں افغانوں میں کے کچھ جھتے ہندوستان آ کر مختلف مقامات پر بس گئے، اور جہاں پر وہ جھتے آ کر افغانیوں کے بسے تھے ان میں بریلی کا علاقہ تھا، شاہجہاں پور تھا، فروخ آباد تھا، اور پھر یہ خود لکھتے ہیں خلیق احمد نظامی جو غیر جانبدار مورخ ہے، یہ لکھتے ہیں کہ جناب فروخ آباد میں افغانوں میں محمد خان بنگش، یہ بہت بڑے نواب گزرے ہیں، یہ فروخ آباد میں رہتے، یہ فروخ آباد کے محمد خان بنگش یہ وہی شخص ہے جس نے حضور شاہ برکت اللہ رحمہ اللہ ماہرہ مطہرہ میں جو آرام فرما رہے ہیں، سلسلہ قادریہ کی سب سے بڑی خانقاہ ہے، شاہ برکت اللہ رحمہ اللہ کا روزہ اس نے تعمیر کیا تھا محمد خان بنگش نے، اور محمد خان بنگش یہ افغانستان سے آئے تھے اور فروخ آباد کے اندر یہ آباد ہوئے، اور کہتے ہیں کہ محمد خان بنگش کی قیادت میں بڑا عروج حاصل ہوا، بریلی افغان قبائل روہیلیوں کے نام سے مشہور ہوا، یعنی بریلی کے اندر جو لوگ افغان آ کر رہے وہ روہیل، را واو ہا، روہیلیوں کے نام سے مشہور ہے۔ روہیل کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو اگر آپ تھوڑا سے جغرافی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو روح افغانستان میں پہاڑی سلسلے کا نام ہے، افغانستان میں بہت لمبا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو روہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ پہاڑی سلسلہ کیسے، ذرا اس کا آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا سا اگر آپ کو تاریخ اور جغرافی خاکے سے اگر آپ کو دخل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کتنا لمبا سلسلہ ہے، یعنی جس کے شمال میں کوہ کاشغر ہے اور جنوب میں بلوچستان ہے، مشرق میں کشمیر ہے، اور مغرب میں دریائے ہند ہے جو قندھار سے بہتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے یہ پہاڑی سلسلہ کتنا طویل علاقوں میں گویا کہ بٹا ہوا ہے، یعنی تفصیل میں آتا ہے کہ اس کے شمال کی طرف کاشغر آ جاتا ہے اور جنوب کی طرف بلوچستان آ جاتا ہے، مشرق میں کشمیر آ جاتا ہے اور مغرب میں دریائے ہند آ جاتا ہے جو قندھار سے بہتا ہے۔ افغانیوں کی وہ جماعت جو غور یا شہاب الدین غوری جہاں کے تھے، غور اور غزنی کے علاقوں سے جو ہجرت کر کے جو لوگ اس پہاڑی سلسلے کے قریب آئے وہ روہیلا کہلائے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاندان کی تاریخ ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بہت عظیم بزرگ، حال میں انہوں نے وصال فرمایا اور انہوں نے بریلی شریف میں ایک بہت لمبا عرصہ گزارا اور افغانستان کے اندر وہ اپنے دور کے اندر چیف جسٹس بھی رہے، دارالمجدیہ کے اندر انہوں نے تقریباً 30 سال کے قریب انہوں نے تدریس بھی پڑھائی کی ہے، تدریس بھی فرمائی، شیخ الحدیث و تفسیر مولانا نصر اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، بہت عظیم ہستی، آپ میں سے کئی لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا اور آپ جو ہے وہ گلشن اقبال میں یہیں پر آپ کا مکان تھا، اور آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ ہندوستان کے اندر گزارا، اور پھر آپ مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ کے بڑے قریبی تلامذہ کے اندر تھے، اور اللہ نے علم کی وہ فراوانی ان کو عطا فرمائی تھی، مجھ سے خود انہوں نے ذکر کیا، میں نے ان کی زیارت کی ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ جب مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ بخاری شریف کی حدیث کو پڑھاتے ہوئے جب اس پر درس دیتے تھے تو وہ ان کے منہ سے زبان الفاظ جیسی نکلتے تھے تو میں ڈائری میں اس کو عربی میں جلدی جلدی لکھتا تھا. کہتے لکھنے کے بعد جب محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب لائل پوری فیصل آباد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں درس سے فارغ ہونے کے بعد حضور محدث اعظم پاکستان کی خدمت میں ڈائری لگتا تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ اتنے حوالے تم کہاں سے لے کر آئے اور یہ تحقیق تم نے کہاں سے کی. تو وہ کہتے تھے حضور میں نے تھوڑی تحقیق کی ہے، تو آپ ہی کی تقریر تھی جو میں نے لکھی. اور یہ مولانا محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ اجلہ خلفاء میں سے حجت الاسلام کے، سرکار محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمہ اللہ، جو فیصل آباد جنگ بازار میں جامع مسجد رضویہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا مجھ سے انہوں نے یہ بات کی مولانا نصر اللہ خان صاحب نے. میں نے ان سے پوچھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خاندان کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ روہیل کھنڈ کے نام سے وہ خاندان یاد کیا جاتا افغانستان، تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل وہ غور سے آئے تھے. تو میں نے کہا یہ تو یہ ذکر کیا، اس وقت انہوں نے تفصیل نہیں کی، لیکن جب میں نے اس کو ذکر کیا تو اب بات سامنے آئی کہ روہیل علاقے کی طرف ہجرت کرنے والے وہی افغانی قبیلے تھے کہ جو غور اور غزنی کے رہنے والے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ یہ بات کو ذکر کیا کہ غزنی کے غور کے ایک غزنی کے ایک خاص گاؤں مقر، وہ گاؤں ہیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کا. یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک ریکارڈ میں آ جائے گی. تو مولانا نصر اللہ خان صاحب نے مجھ سے ذکر کیا کہ غزنی کے اندر ایک جگہ ہے خاص، چھوٹا سا گاؤں، جس طرح کہ غزنی کے داتا علی ہجویری بھی تھے رحمہ اللہ، حضور داتا صاحب غزنی کے تھے، اور غزنی کا ایک گاؤں تھا ہجویر، وہاں کے آپ رہنے والے تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا مولانا سعید اللہ خان صاحب اور ان کے اجداد غزنی کے جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ غزنی کا ایک گاؤں تھا غور. تو اس بات کو ذکر کیا کہ ہندوستان کے اندر یہ شخصیات آئیں. میں صرف یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ بریلی کے اندر آنے والے لوگ کتنے مضبوط تھے اور اپنی فکر، اپنی مال اور اپنی طاقت کے اندر کتنا قبائلی طور پر نام تھا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدو جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کا خاندان افغانستان سے آیا تو وہ اعلی علمی، روحانی اور فکری اور مضبوط عالی اخلاق مزاج کے وہ لوگ تھے. مولانا سعید اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کی اولادوں میں سعادت یار خان آپ پیدا ہوئے، اور آپ کے پر پوتے یعنی سعید اللہ خان، سعادت یار خان، ان کے صاحبزادے اعظم خان، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کے صاحبزادے ہیں حافظ کاظم علی خان. کاظم علی خان شہر بریلی کے آپ حاکم تھے، شہر بدایوں کے حاکم تھے، اور پورا شہر آپ کے زیر و نگو تھا. اب آپ دیکھیے، یہ میں بہت باتیں چھوڑتے ہوئے صرف چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں حصول برکت کے لیے. شجرہ نسب کے حوالے سے 200 سوار، یہ باقاعدہ تاریخ میں کہ 200 سوار کی بٹیلین یعنی گارڈز آپ کے ساتھ چلتے تھے. جب آپ روانہ ہوتے تھے مولانا کاظم علی خان صاحب، حافظ کاظم علی خان رحمہ اللہ، جب آپ کہیں سفر کرتے تھے تو آپ کا غلبہ اتنا تھا کہ 200 کے قریب باقاعدہ فوجی دستے آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جس وقت برطانیہ نے مکمل کنٹرول حاصل کیا، یہ وہ وقت ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت مغلیہ کا بالکل انتہا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ محمد بادشاہ کی حکومت کا ایک نیا دور ہے. اس کے اندر یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت عطا فرمائی، تو اس دور کے اندر بندے کی پہچان اس کے اخلاق، اس کے چہرے، اس کی جرات کی وجہ سے ہوتا تھا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے اجداد کہ جب تک اس خاندان میں قال اللہ قال رسول کا غلبہ اتنا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انسان جس اخلاق اور جرت سے پہچانا جاتا ہے وہ دنیاوی تمام مناسب کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے اجداد موجود تھے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حضرت حافظ کاظم علی خان یعنی حافظ قرآن بھی تھے، لیکن یعنی رئیس تھے، نواب تھے، اور بدایوں کی پوری زمین، بدایوں کا پورا علاقہ ان کے زیر کنٹرول تھا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی سب سے پہلی شخصیت قدوۃ الواصلین حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ ہے. یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر عالم دین بنے، اور جس طرح امت کی حفاظت کے لیے باپ دادا نے اب تک اپنی تلوار اور اپنے بازو کے زور سے امت کو بچایا تھا، اب یہ دور آیا کہ بازو کی طاقت کے ساتھ ساتھ قال اللہ اور قلم کے زور سے شریعت مطہرہ اور امت کی حفاظت کی جا رہی ہے. مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ 1809 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، یہ 1700 صدی ہجری کا دور ختم ہوا، 1800 شروع ہوا. پیدا ہوئے یہ اس خاندان کے پہلے شخص ہیں جو علم دین کی دولت سے اور دنیوی شرافت اور غلبے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو آراستہ کیا. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے بھی جو لوگ تھے وہ باطل، یعنی جس طرح کے ہندوستان یا اپنے بزرگوں کی امانت یا صداقت یا اس دور کے لوگ، ان کی جان، عزت و مام ابرو کے اعتبار سے جو باقاعدہ طور پر ریاست کے امیر ہوتے، جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ جو دنیاوی مناسب پر بیٹھ کر اس چیز کی حفاظت کر رہے تھے، اب اللہ رب العالمین نے اس خاندان میں ایک دروازہ اور کشادہ فرمایا اور آنے والی آبروؤں کے تعارف کے لیے اور قیامت تک کے لیے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس و عزت کو تحفظ دینے کے لیے اب حافظ کاظم علی خان صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں وہ عظیم علمی شخصیت پیدا ہو رہی ہے جن کو دنیا قدوۃ الواصلین مولانا رضا علی خان صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ کی پوری زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر تھی۔ آپ نے 23 سال کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کی۔ آپ نے اپنے ایک استاد مولانا خلیل الرحمان صاحب، جو راجستھان کا علاقہ ٹونک، راجستھان کا علاقہ جو اجمیر شریف بھی راجستھان کے اندر ہے، ناگور بھی راجستھان کے اندر ہے، اور آج میں اجمیر شریف ایک دفعہ حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا تو بمبئی سے ہم گئے بائی ایئر ہم گئے ہیں اور ہم جے پور اترے، جے پور کا راستہ یہ، جے پور بھی راجستھان کا، جے پور سے بائی روڈ تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اجمیر شریف جاتے ہوئے، ایک طرف ناگور سائڈ میں آ جاتا ہے، تو ٹونک کا علاقہ راجستھان کا علاقہ ہے، اور راجستھان کے علاقے ٹونک میں مولانا خلیل الرحمان صاحب سے آپ نے تمام علوم کی تفصیل کی اور مکمل علوم پر آپ نے دسترس حاصل کی۔ اللہ رب العالمین نے ولایت کا مقام اور دیانت کا مقام ایسا عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ آپ بریلی شریف سے اپنے محلے سے نکل رہے تھے، ہندوؤں کی تہوار کا دن تھا دیوالی جس میں وہ رنگ پھینکتے ہیں، ایک عورت نے شرارت کرتے ہوئے، ہندو عورت نے اپنے گھر کی چھت سے، آپ نے سفید امامہ اور سفید لباس پہنا ہوا ہے، آپ پر رنگ پھینک دیا، یعنی شرارت کرتے ہوئے جس طرح ہندو چھیڑ خانی کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کو پتا ہے کہ جناب یہ مسلمانوں کے بڑے مولانا ہیں، تو آپ گزر رہے تھے، عورت پھینکے گی تو کوئی شک بھی نہیں کر سکے گا، یہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہو پائے گا اور اپنی جو دل کی بھڑاس ہے وہ بھی نکل آئے گی، تو اس نے مکان کے بالائے خانہ سے حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ پر رنگ پھینکا، آپ کے بدن پر جب رنگ پڑا تو آپ کے تلامذہ بکھر گئے، مارنا چاہتے تھے، آپ نے روکا اور روک کر اپنے بدن سے کپڑے کو صاف کرتے ہوئے کہا اس نے مجھ پر رنگ پھینکا، خدا اس کو رنگ دے۔ یہ کرامت اتنی مشہور ہے ہر کتاب کے اندر، مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ نے بھی لکھی کہ یہ جملہ منہ سے نکلنا تھا کہ اس عورت پر کپکپی طاری ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئی اور آپ کے قدموں میں گر کر کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا، داخل سلسلہ کیا، پردے کی اور شریعت کی تمام چیزوں کی پابندی کی، اور اللہ رب العالمین نے اس عورت کو نیک اور پارسا اور صاحب ایمان بنا دیا۔ یعنی جملہ زبان سے آپ کے نکلا کہ تو نے میرے بدن کو رنگا ہے، اپنے بدن کو صاف کرتے ہوئے آپ نے شاہ فرمایا کہ جا خدا تجھ کو بھی رنگ دے، یہ جملہ کہنا تھا کہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ ہے۔ اب میرے دوستو بزرگو، آپ 1800 صدی کو پہچان کری، نام سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے کہ یہ وہ ہندوستان کا بھیانک دور تھا جب ہندوستان کے اندر برطانی حکومت اور برطانی فوج آہستہ آہستہ نفوذ کر رہی تھی، اور 17 صدی ہجری کے اندر، 17ویں عیسوی کے اندر، اور اس سے پہلے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کی شہادت ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، لیکن یہ 18ویں صدی جو ہے یہ جنگ عظیم کی صدی تھی، اور اس میں آہستہ آہستہ ہندوستان کے علاقے تقسیم ہند ہوا نہیں، پاکستان تو 19ویں صدی میں بنا ہے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ 18ویں صدی 17ویں صدی کے اندر مسلمانوں کی جدوجہد تھی کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسلامی تشخص کو اور اسلامی اقدار کو اپنے اندر رچا بسا کر رکھا، جس کا ایک خوبصورت تحفہ پاکستان کی صورت میں 19ویں صدی میں سامنے آیا، جو حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ نے اور اس کے بعد حضرت فضل آخر آبادی نے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب میرے دوست بزرگوں یہ 18ویں صدی شروع ہوتی ہے تو اس میں باقاعدہ طور پر جھڑپیں ہونا شروع ہو گئی۔ برطانیہ حکومت نے باقاعدہ باضابطہ طور پر اپنے قافلے اتارنا شروع کر دیے، لشکر اتارنا شروع کر دیے، علاقے فتوحات شروع ہو گئی، اور سب سے مضبوط علاقہ مسلمانوں کا جو کہلاتا تھا میسور کا علاقہ، جہاں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ موجود تھے، آپ کی شہادت کے بعد اور غداروں کی غداری کرنے کے بعد اس علاقے کے اوپر مکمل طور پر برٹش کا قبضہ ہو چکا تھا، دہلی کی حکومت کے اوپر بھی، تقریباً دہلی کے علاقے پر بھی قبضہ ہو چکا تھا، یہ سارے علاقے یکے بعد دیگرے برٹش نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ اب بریلی جو تھا وہ سب سے بڑا محاذ تھا جس پر برٹش کی بڑی گہری نظر تھی، کیونکہ یہاں سے سب سے زیادہ مزاحمت انگریزوں کے خلاف ہو رہی تھی۔ میں تاریخ کے اس میں نہیں جاتا کہ کن کن کو برٹش نے منتخب کیا تھا، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ اعلی حضرت کے عرس کے اندر ہم اس چیز کو ذرا کھولیں گے، لیکن ذرا یہ تفصیلی خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور
وہ ہستیاں کہ جنہوں نے باقاعدہ برٹش کے سامراتی نظام کے سامنے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے اور فولادی ستون کی طرح کھڑے ہو کر برٹش کے وہ عزائم اور اس کے کلچر کے وہ فسادات جو اسلام کے نظام اور اسلام کی تعلیم کو بدلنا اور عقائد کو بدلنے سے مترادف تھا، جو شخصیات کھڑی ہوئی ہیں ان میں بہت بڑا نام خیر آباد کی عظیم شخصیت امام فضل خیر آبادی تھے۔ امام فضل خیر آبادی 1861 ہجری کے اندر آپ نے جامع شہادت کالا پانی میں نوش فرمایا، آپ ہی کے ساتھ مولانا کفایت علی مراد آبادی، ان کی شہادت 1858 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ یہ اور کئی علماء اور بھی ہیں لیکن ان کا نام بڑے رسوخ سے آتا ہے کہ یہ گھروں کے اندر نہیں بیٹھے، مدرسوں میں نہیں بیٹھے، یہ گلیوں میں نکل کر آئے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے تحت اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور جہاد شریع کا فتویٰ دیتے ہوئے میدان عمل کے اندر فرنگیوں کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، کیونکہ فرنگی کسی علاقے پر کنٹرول نہیں کر رہے تھے، وہ علاقے پر کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تہذیب کو ختم کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے اقدار کو ختم کرنا، ان کی اخلاقیات کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ آج کہہ رہے نا جی چائنا آ رہا ہے، تو میں نے کہا تم بھی تیار رہو اپنے اخلاق کو بچانے کے لیے، پاکستان کو اللہ ترقی دے لیکن ہماری بھی بیداری بڑھنی چاہیے، یہ دور اس اعتبار سے بھی آ رہا ہے، آپ نے اپنے اخلاق کو، ترقیاں آ رہی ہیں لیکن آپ کی تہذیب، آپ کے اخلاق، آپ کے اوتار، مزاج اسلام نوجوانوں اس کو بھی محفوظ کرنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو علماء مشائخ، علماء ربانیین اور اہل دل لوگوں کے قریب رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر بھی جو آہستہ آہستہ یہ اخلاقی زوال آ رہا ہے، اس کے لیے ریاست اسلامیہ کو بچانے کے لیے ہم اس کے آگے اس اعتبار سے کھڑے ہو کہ ریاست اقلیت میں جس کو چاہے جو کرے، لیکن ہماری جو اکثریت اہل ایمان اور نوجوان، ہمارے کالج یونیورسٹیاں اور مسلمان جو ہے ان تک اس ناپاکی کے چھینٹے نہ پہنچ سکے، اپنے تعلیمی جد و جہد، اپنے فکری جد و جہد۔ یہی ہوا کہ فرنگیوں نے جب ہندوستان کے اندر یہ کوششیں کی تو صرف وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے تھے نوجوانوں، بلکہ وہ اسلامی اخلاق، اوتار، لباس، آج بھی آپ دیکھیے نا کہ فیشن آیا اس نے کیا کیا چیزیں تبدیل کر دی۔ یعنی آج اگر ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ لڑکے کی 100 دفعہ تحقیق کرتا ہے، لڑکے کی تحقیق کرتے ہوئے یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ باپ بڑا نیک تھا، لیکن لڑکا کون ہے، اس کا چہرہ کیسا، اس کے اخلاق کیسے، وہ بیٹھتا کس کے بارے، وہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، وہ رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، وہ غوث اعظم کے بارے میں کیا بولی بولتا ہے، وہ اہل سنت کے نظریات۔ یعنی یہ دیکھیے جب بندہ اپنی تہذیب کو کھوتا ہے، اپنے اخلاق کو کھوتا ہے، تو یہ چیزیں آگے کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر یہ ایک بندے تک نہیں رہتی، یہ پورے معاشرے میں بڑی عجیب عجیب صورتوں کے اندر اس کے بھیانک چہرے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے اخلاق کی تربیت حضور کی سیرت اور اولیاء کی تعلیم پر کرنا اپنے اوپر ہمیں فرض کرنا چاہیے، اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، اور اسی کی بہترین چیز ہے نماز، روزہ، عبادات تو بچ جاتے ہیں، لیکن اس کو بچانے والی اصل چیز کیا ہے، یہ اولیاء کاملین کی آراس ہیں، یہ 11ویں شریف ہے، یہ فاتحہ 11ویں شریف ایک اخلاقی تربیت کا ایک بہترین سلیقہ ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تربیت گاہ ہے، اس کو ختم نہ کیا جائے، اس کو مؤثر بنایا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کو آگے لایا جائے۔ ہم ایسے نہیں چیختے، ہم ایسے نہیں بولتے، نماز اگر رہی صورت کے اعتبار سے اور اس سے رنگ اور اوتار ختم ہو جائے تو پھر آپ 11ویں شریف علماء کا ادب، 11ویں شریف میں بیٹھنے والا علماء کا ادب کرنے والا بنتا ہے، اور سور فاتحہ میں آنے والا اولیاء کا ادب کرنے والا بنتا ہے، 11ویں 12ویں میلاد اور اولیاء مزارات، یہ ایسی خوبصورت تربیت کی آمدگاہیں ہیں، مراکز ہیں، جہاں پہنچ کر بندے کے دل کے اندر اسلام کی قدر پیدا ہوتی ہے، اسلام والوں کی قدر پیدا ہوتی ہے اور دین کی برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ میں کھل کے کیا بات آپ کے سامنے بتاؤں، تو لہذا ان معاملات پر ذرا سنبھل کر گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے بنیادی فوائد پر گفتگو کرنی چاہیے۔ کھانا سامنے آ جائے تو مکھیوں کو ہٹانا چاہیے، کھانے کو اٹھا کر نہیں پھینکنا چاہیے، یہ بنیادی تربیت۔ ایک مولوی وہ تربیت نہیں کر سکتا جو غوث پاک کی 11ویں کر کے دکھا دیتی بندے، جو منقبت کر کے دکھا دیتی، کیونکہ یہ اثر پیدا کرتی، یہ محبت لاتی ہے، یہ حیا لاتی ہے، یہ پیغام لاتی ہے، اور وہ پیغام، وہ حیا کیا چیز ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ حیا اور پیغام اسلام سے محبت پیدا کرتی ہے۔ آپ دوراجی والے ہیں، آپ میں میمن بھی بیٹھے ہیں، دیگر لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھ، کسی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے لیکن وہ اللہ کا نام اتنے پیار سے لیتے ہوں گے کہ مدرسے میں جانے والا بھی اتنے پیار سے نہیں لیتا ہوگا، وہ رسول اللہ کا نام، بس یہ کیا چیز ہے۔ میں تنقید نہیں کر رہا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا لکھنا نہیں، میں اثر بتا رہا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ادب ان میں اتنا سرایت کر گیا تھا، میں کیا بتا سکتا ہوں، ان میں وہ نسبت نے اثر اتنا ڈالا، یعنی اصل مسئلے کی قدر کو پیدا کر دیا، اصل مسئلے کی اہمیت کو پیدا کر دیا، اصل مسئلے کی کیفیت کو پیدا کر دیا. ایسا علم حاصل کر کے کرنا کیا ہے جس علم کے بعد ادب اور وقار نہ رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علم تو صحیح فرمایا گیا کہ علم، ظاہری علم جو ہے یہ ننگی تلوار کی طرح ہے، جب تک اس پر تصوف کا خول اور ادب کا خول نہ چڑھایا جائے تو یہ آپ کو بھی کاٹے گی، دوسرے کو بھی کاٹے گی. تو لہذا اور وہ ادب کا خول کیا ہے؟ اولیاء سے محبت اور اسلاف سے محبت. اور میں ایک بات کر کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. مجھ سے ایک جگہ ٹیلی ویژن پہ بھی سوال ہوا تھا کہ تکبر کی علامت کیا ہے. میں نے کہا جی میں نے امام غزالی سے جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ کبر، غرور جو ہے وہ اخلاق رذیلا اور برے اخلاق اس میں سب سے بدترین شکل ہے. حضرت علی فرماتے متکبر تو اتنا بد قسمت ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہے لیکن کسی کو پھر بھی رحم نہیں آتا. دیکھو ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اس کو کسی کو رحم آیا اس کو جوڑ دے، اس کے ڈاکٹر کا علاج کر دے. ایک بندہ گر جائے تو کوئی اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے. ایک بھوک لگی ہو اور منہ سے کہے تو اس کو کھانا مہیا کرے. لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اندر اندر ختم ہو رہا ہے اور وہ بن سمر کر ایسا رہ رہا ہے کہ جس طرح کہ وہ بہت بڑا بڑا ساہوکار ہے، تو یہ متکبر کی علامت ہوتی ہے. متکبر کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں باب العلم اور حکمت کے وارث، آپ فرماتے ہیں متکبر کی مثال یوں سمجھو، یہ ایسا بدقسمت ہوتا ہے کہ جو خود ختم بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کسی کو اس پر رحم بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے چہرے کو ایسا بنا کر رکھتا ہے لباس، لیکن اندر سے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر پوچھا گیا امام غزالی سے کہ تکبر کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں اپنے بزرگوں کے لیے بے اعتنائی اور اپنے بزرگوں کے لیے لاپرواہی اور ان کے ذکر سے تنفر اور ان کی حیثیت جب تمہارے دل میں کم ہونے لگے نا، تو سمجھ جاؤ یہی تکبر ہے. میں نوجوان درس نظامی کے بچوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اس وقت. وہ بچے جو 16 سال کے ہیں، 12 سال کے، 15 سال کے، 17 سال کے، 18 سال کے، 19 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، جن کو عالم بننے کا شوق پیدا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بچوں اپنے دل کی فکر کو غور کرو کہ تم اس پڑھتے وقت تمہیں اپنے بزرگ اور اکابر کی اہمیت کیا ہے دل کے اندر، ان کی قدر کیا ہے. اگر تمہاری زبان غوث پاک کے ذکر سے اب کچھ ہچکچا رہی ہے، کیا ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یا آپ کو بزرگوں کے معمولات کوئی گھٹیا فرسودہ ایک ڈرامہ ایک گئے گزری چیزیں لگ رہی ہیں، اگر ایسی لگ رہی ہے تو اس مدرسے سے بھاگ جا فوراً، اور ایسے بندے کے پاس پہنچو جہاں پر پھول بھی ہو اور خوشبو بھی ہو، وہاں کیکر کے درخت نہ ہو، کیکر کے کانٹے نہ ہو. کانٹے تو گلاب میں بھی ہوتے ہیں لیکن گلاب کی خوشبو اس کو محسوس نہیں ہونے دیتی، لیکن کیکر تو بدبو بھی اور کانٹے بھی. اگر کوئی سخت بندہ بھی مل جائے لیکن اس کے پاس غوث پاک کی خوشبو آئے تو اس کے قدموں کو پکڑ لو. اس لیے کہ غوث پاک کی اور اولیاء کی محبت، نام میں غوث پاک کا لیتا ہوں لیکن اس سے مراد سارے اکابر ہوتے ہیں، مجھے کوئی نام ملتا ہی نہیں ہے کہ سب کی ترجمانی کے لیے، اس لیے میں غوث پاک کا نام لوں. تو یہ ہم جن بزرگوں کو پڑھنے کے لیے آئے ان کی زندگی سے ہمیں درس جب حاصل ہوگا. یہ جو اتنے بڑے بڑے اکابر مزاروں میں گئے، انہوں نے ایک وقت عرس نہیں چھوڑا، ایک وقت کا دن نہیں چھوڑا، ایک وقت کے ایام نہیں چھوڑے، وہ دیوانے لوگ نہیں تھے. آپ اگر پرانے بزرگوں کے واقعات کو دیکھیں، اللہ اکبر، ایک ایک بزرگوں کی تاریخ یاد، ان کی نسبت یاد، ان کے معاملات یاد، تو میرے دوستو یہ وہ چیز ہے جو احترام دل کے اندر پیدا کرتی ہے. اور یہی بات تو میں شروع میں کر رہا تھا کہ لوگوں کو پہچانا کیسا جائے. فرما اللہ والوں کی محبت ان کے سامنے بیان کرو. اگر اس کو اپنی کتاب پر گھمنڈ ہوگا وہ اللہ والوں پر کہاں. یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے. اور علم اصل کیا ہے؟ اصل علم کتاب نہیں ہے، اصل علم ادب ہے. ادب ہے میرے دوستو، ادب ہے. یہی فرق جو سنی کے اندر ہے، وہ بھی وہی کتابیں پڑھاتا ہے، ہم بھی مدرسوں میں وہی کتابیں پڑھاتے ہیں. فرق صرف لحاظ کا ہوتا ہے، ادب کا ہوتا ہے، احترام کا ہوتا ہے. ہمارے وہاں بزرگوں کے لیے تشریحات وہ کی جاتی ہے جو ادب کے جامع میں ہوتی ہے. اگر کوئی روایت ایسی نظر آ رہی ہے کہ جو بظاہر ان کے مقام کے مطابق نہیں، تو مسئلہ کہ امام محمد رضا یہ کہ ٹٹولو، ڈھونڈو اور تاویل ایسی مضبوط لے کر آؤ، قریب کی تاویل، کہ جو ایسا اس کا ترجمہ مفہوم نکالا جائے کہ جو ان کے مرتبے کے موافق ہو اور وہ متن کے مخالف بھی نہ ہو. تو احترام کے ساتھ جو اصل ان کی ذات کا تقاضا کر رہا ہے کہ خطاب کس کی ذات کی طرف کیا جا رہا ہے، اس تہذیب، اس ادب، اس لحاظ کا نام اہل سنت اور اس لحاظ کا نام مسلک اعلی حضرت. میرے دوستو، دوست، یہ دور ترقی تو بہت کر گیا لیکن اب تو یہ لحاظوں کو ختم کر رہا ہے. لحاظ کو اتنے ختم ہو گئے میرے دوستو، بچوں، بزرگوں، کہ پہلے تو ایک عید کے میسج کا لحاظ اتنا ہوتا تھا کہ آپ کو 1 کلومیٹر بس میں بیٹھ کر جا کر صرف ایک کارڈ خریدنا پڑتا تھا، اور اس کارڈ کو لکھ کر پھر ڈاکخانے میں جا کر پوسٹ کرنا پڑتا تھا، وہ کارڈ پھر آ جائے تو اس کو سنبھال رکھنا پڑتا تھا، وہ کارڈ نہیں تھا، اس میں اصل چیز ایک لحاظ تھا، ایک لحاظ تھا، ایک تعلق تھا، ایک محبت کی تربیت تھی. آج بہت آسان چیز ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، موبائل. آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسٹ سسٹم آ گیا کہ بس آپ انگوٹھا لگائیں اپنے اور وہ آپ کے ہاتھ پہ چپک جاتا ہے، آپ دوسری جگہ پیسٹ کریں چلا جاتا ہے. تو میرے دیکھیے کہ ہر چیز ترسیلات میں کتنی قریب ہو گئی ہے. آج درس نظام ہی نہیں آسان ہوا، ہاتھ صرف حافظ قرآن بننا نہیں آسان ہوا، ہر چیز آسان ہو گئی. یہ آسانی ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آسانی ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان ہے. جن کے پاس آسانی نہیں تھی ان کے پاس دولت اصلی موجود تھی، لحاظ موجود تھا. آج دیکھیے آپ نے مجھے بھیجا عید مبارک کا، مجھے بھی پتا ہوگا عید مبارک آپ نے، اب میں نے بھی دیکھا، میں نے اس کو اپنے جناب جو ہے کہ وہ براڈ کاسٹ لسٹ میں ڈال دیا، میں نے بھی 3600 کو بھیج دیا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے پھینک دیا. تو اب یہ ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، ایک تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس تقاضوں کے اندر جو محبت، اخوت، رابطہ اور تعلق تھا وہ ختم ہو گیا. اگر وہی ختم ہو گیا تو میرے دوستو اس میسج کا کیا فائدہ تھا، اس تعلق کا کیا فائدہ تھا؟ بس یہی چیز نماز کے اندر بھی ہے، یہی چیز روزے کے اندر بھی ہے، اور یہی چیز کلمے کے اندر، اور وہ تقاضا پیدا کرنے والی چیز جو ہے وہ بزرگوں کی محبت ہے، اور اس کی تربیت گاہ کا عنوان جو ہے گیارہویں شریف ہے، فاتحہ ہے، میلاد ہے، عرس ہے، وہ شخصیات غوث اعظم ہے، وہ شخصیات امام اعظم ہے، وہ امام احمد رضا ہے. توجہ کریں آپ غور کیجیے. اب میرے دوستو آگے چلیے، جو اب میں بات آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ بریلی ایک مرکز تھا جس کی طرف برٹش اور فرنگیوں کی بہت زیادہ نظر تھی، کلکتہ، دلی، میسور، ان علاقوں کے ساتھ ساتھ بریلی. تاریخ میں آج بھی آپ پڑھ سکتے دیکھ سکتے ہیں کہ بریلی کے محاذ سے فرنگیوں کو بہت بڑی پسپائی ہوئی، سب سے بڑا لشکر وہاں لگایا گیا. لیکن میں آپ کی خدمت میں بات کو آگے لے جاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جہاں علامہ فضل الحق خیر آبادی جیسی شخصیت، مولانا کفایت علی مراد آبادی جیسی عظیم ہستیاں، ان کو نام یاد رکھیں، یہ آپ کی نمازیں مقبول ان کے ناموں سے ہوں گی. اگر ہم ان کو بھول گئے نا تو پھر سب بھول گئے. ہماری داڑیاں اصل میں نہیں بخشواتی، ان کی نسبتیں بخشواتی ہیں. ہم اہل سنت ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا ہم پر فرض ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے لیکن نام ان کو رکھیں. سرکار نے فرمایا تھا نا، کیا لایا قیامت کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں لانا، نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے. تو کہ نماز روزہ نہیں تھی ان کو؟ تھی. تو فرمایا پھر پوچھتا کیوں ہے؟ کہا آپ سے پیار کرتا ہوں. تو اب آپ دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر درس دے دیا گیا، واضح کر دیا گیا. ملا جی کہتے ہیں جب دیکھو تقریر نسبت کی کرتے ہیں، میں نے کہا نسبت ہی تو اہل سنت کا تاج ہے، اہل سنت کے سر کا جھومبر ہی نسبت ہے. آپ میرے بھائی، میں آپ سے درد دل عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا دیکھیں عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کافروں کی طرف سے ان کے سب سے بڑے ایجنٹ تھے. حدیبیہ کے مقام پر وہ حضور کی جاسوسی کے لیے گئے. جاسوس کوئی کچا بندہ نہیں بنتا، جاسوس وہ بندہ ہوتا ہے جس پر بندے کو اپنے سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، جب اس کو جاسوس بنایا جاتا ہے. قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو اپنا جاسوس بنایا تھا، سہیل بن عمرو کو اپنا جاسوس بنایا تھا. عروہ بن مسعود جس وقت جاسوس بن کر مسلمانوں کی جاسوسی اور راز کو پکڑنے کے لیے، میرے بچوں، میرے بڑے بھائیوں، بزرگوں، غور کرنا، جب گئے تھے تو بخاری شریف میں موجود ہے، جب لوٹ کر آئے تو انہوں نے کافروں کو کہا کہ اب میں خود کلمہ پڑھنے والا ہوں. اور جاسوس تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، یعنی لاکھ اپنے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی ہوتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، اس کو جاسوس بنایا جاتا ہے کہ یہ جا رہا ہے وہ ادھر کا نہ ہو جائے، ادھر والوں کو ادھر لے کر آئے. لیکن عروہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھیں میں کوئی کچا آدمی تو نہیں. لیکن نہیں، کہا یہ تو چند لوگ تھے صرف احرام کی حالت میں آئے ہیں اور تلواریں بھی نہیں ہیں. میں تو تمہاری طرف سے بڑی بڑی سپر پاوروں کے پاس گیا، وہاں میں لڑکھڑایا نہیں، میں تو قیصر کے پاس گیا، نہ اس کے محل کے جھومر مجھے متاثر کر سکے، نہ اس کی گرج مجھے متاثر کر سکی، نہ اس کا لشکر مجھے متاثر کر سکا. میں تو قیصر کے پاس بھی گیا، میں تو کسرا کے پاس بھی گیا، کسرا کی حکومت حد نگاہ تک اس کی زمین تھی، لاکھوں اس کی فوج تھی، رستم جیسا پہلوان اس کا کمانڈر تھا. اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اتنے مضبوط لوگ، بندہ کسی سے متاثر ہوتا ہے نوٹ کے چکر میں، اس کے غلبے میں، اس کی طاقت میں. تو کہا جن کے پاس نوٹ تھا ان کے پاس تو پہلے میں جا چکا ہوں، جس کے پاس غلبہ تھا ان کے پاس تو میں جا چکا ہوں، ان کے پاس جا کر میں اور تمہارا ہی مضبوط بن کر آیا، لیکن آج جس کے پاس تم مجھے بھیج رہے ہو، ان کے ہاتھ میں پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ تلواریں ہیں، نہ بظاہر طاقت ہے، لیکن میں آج جو لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ دل بھی میں وہی چھوڑ آیا ہوں. میں تو اپنا دل بھی وہیں چھوڑ آیا ہوں، پوچھا گیا کہ تیری گردن تلوار سے نہیں جھکی، تیری گردن مالوں کے درم و دنانیر کی ہمبھار سے تو متاثر نہیں ہوا، قیصر کے ایوان سے تو متاثر نہیں ہوا. آج اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جائے تو اچھے اچھے بک جاتے ہیں، اتنا بڑا ہال ہوتا ہے، اتنا پروٹوکول نرم ہو جاتا. وہ قیصر کا دربار تھا، لیکن عروہ بن مسعود جب گئے اس کے دربار کے اندر کافروں کی طرف سے، جب مسلمان نہ تھے کوئی متاثر نہیں، گئے اپنا راز لے کر آئے، اور جو ان کو دھوکہ دینا تھا دھوکہ دے کر آئے، کسرا کو دھوکہ دے کر آئے. لیکن جب حضور کے پاس آئے تو دھوکہ دینا تھا کہ شزدر ہو گئے، جیسے بندہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کھڑا ہے، اس کا بدن تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، ایسا سناٹا تاری ہو گیا. لوٹ کر آ کر کہنا کہ میں تو بڑے عجیب لوگوں کے پاس گیا، کہتے ہیں لقد وفدت قیصر وکسرا والنجاشی، ہائے ہائے، کہتے ہیں میں قیصر کے پاس بھی گیا، میں تو نجاشی کے پاس بھی گیا، میں تو کسرا کے پاس بھی گیا، لیکن آج جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اور جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھا کہ ما یعظم اصحابہ یعظم اصحاب محمد محمدہ، میں نے کسی دربار میں ادب اتنا نہیں دیکھا. مسئلہ کہ اعلی حضرت والو، یہ ہے اعلی حضرت کی سب سے بڑی امانت. لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت نے کیا کام کیا، میں نے کہا یہی کام کیا اعلی حضرت. اگر تو سچا ہے تو تیرے کو سب سمجھ میں آ جائے گا. بس اعلی حضرت کی کل دولت یہی ہے، یہی پوری زندگی انہوں نے کمایا، بس ان کا خاندان اسی کو رکھا ہوا ہے، اور کیا ہے. توجہ ہے آپ کی. فرما وہ کہتا ہے کہ میں سب کے دربار میں گیا لیکن ایسا ادب میں نے کبھی اپنے بڑے کا کرتے ہوئے دل و جان سے دیکھا نہیں جیسا ادب میں نے محمد عربی کے غلاموں کو محمد عربی کا کرتا ہوا دیکھا. اس نے کہا کیا دیکھا؟ فرمایا وہ جھکتے نہیں، چہرہ بتاتا ہے کہ دل نکالیں گے. ان کا چہرہ بناوٹ نہیں ہے بھائی، جھکتا تو ہر آدمی ہے، چاپلوس بھی جھکتا ہے، پاکٹ مار بھی جھکتا ہے، ہر بندہ جھک کر متاثر کرتا ہے. جو سچا آدمی کی ادائیں ہیں وہ تو نقل کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نقل اور چیز ہوتی ہے، حقیقت اور چیز ہوتی ہے، حقیقت کو پکڑنے والا چہرہ ہوتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ بات کرتے ہیں، ہمارے والد گرامی یہ جملہ کہتے تھے رحمہ اللہ، کہ بندہ کسی کا چہرہ دیکھے نا تو دل کو نہ پوچھے، کیونکہ چہرہ خود بتاتا ہے کہ اندر کیا ہے. یعنی اگر جو ادب اور تعظیم اور لحاظ کی ادائیں ہیں وہ تو چور بھی کرتا، جب آپ کا خدا نہ کرے کوئی بٹوا مارنے آئے تو آپ سے کتنے پیار سے ملے گا، کتنے پیار سے آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کو کتنے پیارے جملے کہے گا، کیسے محبت سے آپ سے ہاتھ ملائے گا، لیکن وہ چوری کر کے لے جائے گا. تو پتا چلا کہ جناب بناوٹ اور چیز ہوتی ہے، یعنی دونوں جگہ ادائیں ایک ہوتی ہے لیکن بندہ اپنی خوشبو سے پکڑا جاتا ہے، اور خوشبو سے وہ پکڑ سکتا ہے جس میں خود کبھی کرنٹ آیا ہو. جس میں خود کبھی کرنٹ نہ ہوا ہو وہ کرنٹ والے کو کبھی سمجھ نہیں سکتا. یہ بات خود حافظ ابن قیم جیسا بندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے الوابل السیب میں، کہ اللہ والوں پر تقوی اثر اتنا کرتا ہے کہ ان کا چہرہ نور ہو جاتا ہے، ان کا کپڑا نور ہو جاتا ہے، ان کا بدن نور ہو جاتا ہے، ان کے در و دیوار ان کے مکان سے نور کی شعائیں پھٹتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے ہر بندہ ان کو نہیں دیکھ سکتا الا من جنسی ہم، جو خود اندر سے روشن ہوتا ہے وہ رات کے اندھیرے میں بھی اجمیر جا کر کہتا ہے اجمیر تو چمک رہا ہے. اگلے کہتے ہیں جی اجمیر میں تو لائٹ گئی ہوئی، آپ کو چمک کیسی؟ فرمایا ہم اس لائٹ سے دیکھتے نہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگانِ عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کی. تو میرے دوستو وہ محبت اور وہ نسبت کی روشنی ہے، وہ لحاظ کی روشنی ہے، اور ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں لحاظ اور مروت والے لوگ جو ہے وہ بخشے جاتے ہیں. میں بات سمجھ رہے میری آپ؟ تو میرے دوستو بزرگو، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نور اللہ مرقدہ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ نے بڑی جرت اور حمیت کے ساتھ صف اول کے اندر ان کا مقابلہ کیا، اور 1886 میں آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کے گھر کے اندر 1830 میں خاتم المحققین اعلی حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی. وقت زیادہ ہو گیا مولانا نقی علی خان صاحب پر، انشاءاللہ اور سے اعلی حضرت میں زندہ رہا تو بات کروں گا. مولانا نقی علی خان صاحب اپنے وقت کے علامہ تفتزانی تھے، اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے والد گرامی کے لیے جب القابات لکھتے ہیں تو لوگ اعلی حضرت کے لیے القاب لکھتے ہیں تو ان کا قد بڑا ہوتا ہے کہ اس نے امام احمد رضا کی علمیت کو کچھ سمجھا ہے، جب تو یہ اعلی حضرت کے بارے میں لکھ رہا. اعلی حضرت اپنے والد گرامی کے لیے وہ القاب لکھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے واقعی میں مولانا نقی علی خان کے علم کی وسعت کتنی تھی. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ 1830 میں پیدا ہوئے، یہ میں پورا شجرہ بیان کرتے ہوئے آ گیا آپ کے سامنے. حضرت مولانا سعید اللہ خان کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی شخصیت سعادت یار خان، اور ان کے گھر میں پیدا ہونے والی شخصیت مولانا جناب اعظم خان ان کے گھر میں پیدا ہونے والی شخصیت، حافظ کاظم علی خان ان کے گھر میں پیدا ہونے والی شخصیت، مولانا رضا علی خان صاحب اور ان کے گھر میں پیدا ہونے والی شخصیت، امام متکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ اپنے وقت کے متبحر عالم اور اہل سنت کے چوٹی کے صف اول کے علماء میں آپ کا شمار تھا۔ اخلاق اور کردار کے اندر آپ کو نسبت محررہ مقدسہ سے حاصل تھی۔ سلسلہ قادریہ کے تمام جواہر اپنے کمال کے ساتھ آپ کی ذات سے ظاہر ہوتے تھے۔ کیا بات کروں میں مولانا نقی علی خان صاحب کی، آپ کا کمال یہ دیکھیے کہ جس بچے کی آپ نے تربیت کی وہ مجدد وقت بن کر سامنے آیا۔ یہ بچہ آپ کی گود میں کھیلا جس کی آپ نے تربیت کی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا نقی علی خان صاحب کا مکتب کیسا ہوگا، گھرانہ کیسا ہوگا، انداز تربیت کیسا ہوگا، جس کی تربیت پانے والا شخص ایک صدی کا نہیں کئی صدیوں کا مجدد بن کر سامنے آیا، وہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نقبہ اللہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے میں سرکار حجت الاسلام کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، اور ابھی میں نے منانی میاں کو واقعہ نسیمہ راؤ کا بھی آپ کے سامنے اختصار عرض کیا کہ وہ گرانٹ کو قبول نہیں کیا اور فرض فرما رہے تھے کہ میں اعلی حضرت کے مظہر پر گیا، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ لاہور پڑھو کہ بگاؤ ان کو۔ انہوں نے کہا جی پیسہ دے رہا ہوں۔ کہا پیسہ دے دے، ہندو سے کیا معاونت لینی، یہ ہندوستان میں رہ کر جو غیرت نبھانے والے لوگ ہیں وہ امام احمد رضا والے۔ مجھے ایک باقاعدہ سیٹ کہنے کا، ارے لے لیتے، تو میں نے کہا یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا، ترقی کے ساتھ بیٹی کو نہیں بیچا جاتا، ماؤں کا سودا نہیں کیا جاتا، حیا کا، یہ تو بیٹی ماں تو بہت نیچے رہ گئی، یہ تو ناموس دین کا مسئلہ ہے، یہ تو ناموس دین کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے قبر اگر یاد رہے، آخرت یاد رہے، اور رسول اللہ کے چہرے کا دیدار یاد رہے، تو بندے کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا تھا اور کس وقت کیا کام نہیں کرنا تھا۔ یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر جس چیز کو کمایا وہ دینی تعلق تھا اور حیا تھا، اور جو چھوڑا وہ دینی تعلق تھا اور حیا تھا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی 7 اولاد ہیں، 5 صاحبزادیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ دو بیٹوں میں سب سے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب، اور ان سے چھوٹے بھی کتنے، 18 سال چھوٹے۔ میرے آقا آیت من آیات اللہ حضور حجت الاسلام مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفی رضا خان صاحب رحمہ اللہ، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی اولادوں کی تعداد کو جو ذکر کیا گیا ہے وہ تقریباً 6 ہے، یعنی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد 7، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی اولاد گرامی جو ہے وہ 6 ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، پھر حضرت کے والد صاحب یعنی حضرت تاج الشریعہ کے والد گرامی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، جن کو جیلانی میاں کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے وہ لاڈنے تھے، اور اعلی حضرت نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، یہ میری زبان بنے گا۔ مفسر اعظم حضرت تاج الشریعہ دامت برکات العالیہ کے والد گرامی، یعنی حجت الاسلام کے 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں، اور پھر بیٹے ہیں 4 بیٹیوں کے بعد مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان جن کو جیلانی میاں کہا جاتا ہے، اور چھوٹے بیٹے حماد رضا جن کو نعمانی میاں کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں سے سرکار مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑے شہزادے ریحان رضا خان، ان کے بعد تنویر رضا خان، ان کے بعد حضور تاج الشریعہ، اور اس کے بعد قمر رضا، اس کے بعد منانی میاں، اور پھر آپ کی 3 شہزادیاں ہیں۔ یہ شجرہ مبارک جو ہے وہ حضور حجت الاسلام کا چلتا ہے۔ سرکار حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے اور خانقاہ قادریہ برکاتیہ اور رضویہ کی آبرو، حضور مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ 1875 کے اندر اپنے دادا کے مکان مولانا نقی علی خان صاحب کے مکان میں بریلی شریف کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ نام مبارک آپ کا محمد تجویز کیا جاتا ہے، حدیث کے مطابق کہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ رب العالمین جل والا اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اعلی حضرت اپنے خاندان کے لیے اس نام کو حدیث پاک سے حدیثی نام کے طور پر تعارف لیا اور اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، اور اس میں کمال بھی، ارے علم تو ان کی ایک جاگیر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ 1292 اور 1875 عیسوی کے اعتبار سے اور ہجری کے اعتبار سے 1292 1292 یہ ہجرت کے اعتبار سے حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب کی ولادت بنتی ہے۔ اعلی حضرت نے جب محمد نام لکھا نا تو مسکرائے، کسی نے کہا کیوں، فرما چلو نام کی مطابقت تو سن سے ہو گئی نا، اور یہ برجستہ فرمایا، کیونکہ امام احمد رضا وہ شخصیت تھی کہ تاریخ گوئی اور علم الاداب میں اتنا عبور تھا کہ آپ کے سامنے اگر کوئی بات کرتا تو آپ ایک جملہ کہتے اور وہ جملہ اس کی پوری سن پر مکمل ہوتا تھا. بسا اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دن کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ آج دن کیا ہے، لیکن آپ ایک کلمہ بولتے ہیں اور اس کلمے کا عادت وہی نکلتے جو آج کے دن تھے. یعنی اتنی کرامت کہیے، روحانیت کہیے، یقیناً اس کو کہا جائے کہ معجزات من معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ہے کہ یہ خاص مخفی علم اللہ رب العالمین اس گھر میں کیسے جاری و ساری رکھا. تو 1875 مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی. نام آپ کا پیدائشی محمد رکھا گیا، حامد رضا آپ کا نام پکارنے کے لیے تجویز کیا گیا، خان آپ کے نسب اور حسب کے اعتبار سے نام ہوا. بڑے مولانا یا اعلی حضرت آپ کو کہتے تھے، کیونکہ اعلی حضرت کا دور انہوں نے 40 سال پایا ہے. بڑے مولانا اس کی وجہ کتابوں کے ذریعے ملتی ہے کہ ایک دفعہ ایک اعلی حضرت کے پاس آیا اور اعلی حضرت مصروف تھے تو وہ کسی مسئلے پر الجھنا چاہتا تھا. تو حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کی عمر شریف 15 سال کے قریب تھی اور ابھی اعلی حضرت سے پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اجازت لی کہ میں سے بات کروں. اس غیر مقلص سے آپ نے مباحثہ کیا، دو بات کی اس کی بولتی بند ہوئی تو اعلی حضرت نے قلم اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دیا. کا کمال کیا بڑے مولانا صاحب آپ نے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زبان سے، اعلی حضرت جس کو دیکھ لے وہ کامل ہو جاتا ہے، تو مولانا حامد رضا خان صاحب وہ ہیں جن کو اعلی حضرت بڑے مولانا کہتے تھے. اس لیے خاص ہو یا عام، اعلی حضرت کے خلفاء کو جھوٹے ہیں. صدر الشریعہ کس کا نام ہے؟ صدر الافاضل کس کا نام ہے؟ ملک العلماء کس کا نام ہے؟ محدث آدم کچوشوی کس کا نام ہے؟ یہ بڑے اکابر علماء دس بوسی کرتے ہوں جو اسلام، اور آپ کو بڑے مولانا کہہ کے خطاب کرتے ہیں. اور یہ بڑے مولانا صرف ایسے مسکرا کر نہیں کہا، آگے بتاؤں گا علم میں بھی خدا نے وہ مقام ان کو عطا کیا. تو نام مبارک آپ کا محمد پیدائشی، حامد رضا آپ کا پکارنے کے لیے تھا لقب مبارک، اور خان آپ کے حسبی نسبی اعتبار سے جو میں نے ابھی سلسلہ ذکر کیا، بڑے مولوی صاحب آپ کو لقب دیا گیا، حجت الاسلام خاص جو جید علماء تھے اپنے عصر کے نابغا حضرات، وہ باقاعدہ آپ کے چہرے، آپ کی شکل اور آپ کے کردار اور آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کو حجت الاسلام کہتے تھے. یعنی آپ کی شخصیت ہی اسلام کی دلیل ہے، اسلام کی دلیل ہے. آپ کی عمر شریف 6 سال کی تھی جب مولانا نقی علی خان صاحب کا انتقال ہوا، یعنی اپنے دادا کا بھی آپ نے دور پایا. یعنی اعلی حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ کا بھی دور سرکار حجت الاسلام نے پایا، اور 6 سال تک اپنے دادا کے ساتھ رہے اور ان کی محبتوں کو پایا، اور دادا نے خود آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی، دادا ہی نے آپ کو گھٹی دی، دادا ہی نے آپ کا نام مبارک رکھا. تو یہ تمام اولادوں میں اعلی حضرت کی یہ سرکار حجت الاسلام کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہوا کہ آپ نے براہ راست مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ سے بھی استفادہ فرمایا، کیونکہ پوتوں میں سب سے بڑے تھے، کیونکہ پوتوں میں بڑے تھے اس لیے دادی کے بھی بڑے لاڈلے تھے. اور باقاعدہ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی حجت الاسلام کو بچپن میں خصیص لباس پہنتا ہوا نہیں دیکھا. فرمایا دادی قیمتی لباس خرید کے لاتی، اور ہم نے جب بھی مولانا حامد رضا کو بچپن میں دیکھا تو ہم کہتے تھے واقعی میں یہ شہزادوں کی اولاد شہزادہ ہی ہے. یعنی لباس بھی پر وقا، یعنی متانت نفاست والے لوگ ہیں نا، یعنی اگر تھوڑا پہنے لیکن صاف پہنے، تھوڑا کھائیں اچھا کھائیں، یعنی نفاست کے ساتھ متانت کے ساتھ. تو آپ دادی کے لاڈلے بھی تھے، گھوڑ سواری کا آپ کا بڑا شوہر تھا، شیروں کی اولاد ہے نا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی گھوڑ سواری تھی. تو باقاعدہ دادی سے کہنا اور جو گھوڑا آپ کو پسند آئے دادی اپنی رقم خاص سے آپ کو گھوڑا دلاتی تھی. تو یہ حضرت حجت الاسلام نے ایسے ناز اور ایسے ناز و اکرام کے ساتھ اپنے گھر کے اندر آپ نے تربیت پائی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی بات میں تربیت کے دوران ڈانٹے بھی تو آپ کی والدہ ماجدہ اور دادی اعلی حضرت کو روک دیتی تھی کہ نہیں، حامد رضا کو کچھ نہیں کہنا، یہ ایسی دعاؤں سے بہت نیک ہو جائے گا. اور وہ دعائیں یقیناً اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کے نام سے مقبول ہوئی. تعلیم و تربیت کیسی ہوئی، اللہ اکبر، جس گہوارے میں آپ نے تربیت پائی ہے وہ گہوارہ مبارک آپ دیکھیں. اگر پیر و مرشد کو یعنی دور دیکھیں مولانا حامد رضا خان صاحب، اعلی حضرت اس گھر میں خود موجود ہیں، مولانا نقی علی خان صاحب موجود ہیں، اور شیخ المشائخ پیر و مرشد حضور سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. یعنی خانقاہ محررہ مقدسہ کے اندر شاہ رسول محرر بھی رحمہ اللہ کے پوتے، جب وہ اپنا وصال فرما رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کو انہوں نے ابو الحسن احمد نوری کے حوالے کیا تھا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. مولانا ابو الحسن شیخ المشائخ سیدنا شیخ ابو الحسن احمد نوری 1906 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا. تو مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے جن کی صحبت میں وقت گزارا، وہ ایک طرف ماہرہ مقدسہ سلسلہ قادریہ کے عظیم شیخ امام ابو الحسن احمد نوری جن کے نشان پر اعلی حضرت نے قصیدہ نور لکھا تھا، اور والد گرامی مولانا حامد رضا خان صاحب، اور دادا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ. اور یہاں پر لکھنے والے نے یہ لکھا کہ اپنے دادا مولانا نقی علی خان صاحب سے آپ نے بہت فیضان پایا، اور اپنے پیر و مرشید مولانا حضور قبلہ شیخ ابو الحسن ابو الحسین احمد نوری سے آپ نے ایقان کی دولت پائی، اور کائنات میں جس شخصیت سے ایمان کی دولت پائی امام محمد رضا، یہ تینوں نہر بیک وقت مولانا حامد رضا کے سینے پر برسی. مہرڑا کا فیض بھی آپ پر ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا تسلب، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا تسلب کیسا، میں یہاں پر محدث اعظم سورتی کی بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا محدث اعظم سورتی رحمہ اللہ جو پیری بی شریف میں آرام فرما رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے مرید ہیں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دیوبندیوں کے نزدیک بھی بڑی حجت شخصیت ہے. آپ مرید ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، ان سے مرید ہیں محدث سورتی، اور محدث سورتی نے ارادت رکھی اعلی حضرت سے، اور خود یہ کہتے تھے، فرمایا طریقت میں نے نسبت تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے پائی ہے، لیکن ایمان میرا بریلی امام محمد رضا سے بچا ہے. یہ محدث اعظم سورتی یہ بات کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے امام احمد رضا کا فیضان کتنا عظیم ہے کہ بڑے بڑے علماء باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس کا اعتراف کرتے ہیں، بالخصوص ندوہ کی تحریک کے اندر. آگے چلیے، یہ عہد طفلی تھا، یعنی بچپنے کا دور تھا جو ان اکابر کے سائے کے اندر حضور حجت الاسلام کو گزرا. تمام کتابیں آپ نے اعلی حضرت سے پڑھی، یعنی درس کی ساری کتابیں، کیا کیا شان پائی. سبحان امام احمد رضا سے اگر کوئی مسئلہ پوچھ کے جواب پا لے تو وہ سند پا جاتا ہے. امام اہل سنت اگر کسی کی بات کی تصدیق کر دے تو وہ امام ہو جاتا ہے. تو مولانا حامد رضا خان صاحب سرکار حجت الاسلام نے اپنے والد گرامی سے پڑھا، اور اپنے معاصرین اپنے دور کے جتنے علماء ہیں تمام میں سب سے پہلے درس کو کمال کے ساتھ ختم کیا 19 سال کی عمر شریف کے اندر. 20 سال کی عمر تھی تو باقاعدہ طور پر، یعنی یہ 19 سال کی عمر تھی لیکن پہلے سے افتاح کی مکمل تربیت. اور آپ کو میں خلاصے کے طور پر بات لمبی نہیں کرتا، یہ بتاؤں گا آپ کو میں کہ اعلی حضرت کے خاندان کی تربیت کیا ہے اور ان کے مشرب کی تربیت کیا ہے. تین چیزیں جس کے کمال پر اعلی حضرت اپنے بیٹے کو پہنچایا. اب آپ توجہ کی، اور اپنے چھوٹے بیٹے مولانا مصطفی رضا خان کو حوالے کیا حامد رضا خان صاحب کے حوالے، اور حامد رضا خان کو کہا کہ یہ میرے چھوٹے بیٹے کو تم پڑھاؤ گے. تو سرکار مفتی اعظم ہند کو پڑھانے والے حضور حجت الاسلام ہے، جس طرح اور باقاعدہ ایسی تربیت کی جیسے اپنے بچے کی تربیت کی جاتی ہے، اور اس طرح آپ نے اکرام بھی کیا، اور اس طرح عوض میں سرکار مفتی اعظم ہند کا فیضان آپ دیکھیے، 50 سال سے زیادہ ان کے فتاووں کا سلسلہ ہے. اور سرکار مفتی اعظم ہند کے فتاوے تو اعلی حضرت کے فتاووں سے زیادہ تھے، لیکن کثرت مشاغل کی وجہ سے اس کی نقول نہیں ہو سکی. سفر زیادہ تھا، لیکن آج بھی فتاوی مصطفیہ کے مقدمات اور انداز تحریر کو دیکھا جائے تو بندہ کہتا اگر یہ تحریر ایسی ہے تو امام اعظم کی تحریر کیسی ہوگی. یعنی اتنی سنجیدہ، اتنی رچی بسی، اور اتنی، بس ایک جملہ کہیں گے، اتنی پختہ تحریر. اس سے بڑا لفظ میرے پاس ہے، یعنی افتاح کی تحریر میں اتنی پختہ تحریر سرکار مفتی اعظم ہند کی ہے. تو حضرت حجت الاسلام آپ کے بھی استاد ہیں، اور اپنی ساری کتابیں آپ نے درس کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ سے حاصل کی. تربیت کا معیار جو خاندان اعلی حضرت کا معیار ہے میرے بزرگوں دوستو، سنیے، یہ زندگی میں لمحے بار بار آتے نہیں ہیں. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خاندان اور آپ کے مکتب کا جو شعار ہے وہ تین چیزیں. سب سے پہلی ناموس رسالہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و شان پر پہرا دینا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنا دین اور اپنا ایمان یقین کرنا، یہ اعلی حضرت کے مکتب کا سب سے پہلا نشان ہے. بولی سبحان اللہ. یہ تھا نا ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہ ناموس رسالت، اور آج بھی حضرت طائی شریعہ کی صورت کے اندر آپ اس کی حفاظت، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ جھک جاتے ہیں طوفانوں میں، لیکن جس کو ہم نے جھکتا وہ اپنے دور میں نہیں دیکھا، وہ حضرت طائی شریعہ، جو موقف قائم کیا اس پر کھڑا ہوا، اور ایسا اٹل پہاڑ کہ اتنے فتنے، اتنے حاسدین اپنے اور باہر کے، یعنی بد مذہب تو اپنی جگہ پر ہے لیکن حاسدین اتنے، لیکن ان کے نزدیک نہ حاسدین کے اعتراض کی کوئی پرواہ ہے اور نہ بد مذہبوں کی پھٹکار کی کوئی پرواہ ہے۔ جو امام محمد رضا نے سکھایا اس کو ڈنکے کی چوٹ پر آج بھی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت طائی شریعہ اور آپ کے نائبین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر باقی، یعنی نام طائی شریعہ ہی سند ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر کس کا؟ امام محمد رضا خان کا، بولیے سبحان اللہ، فیضان نظر۔ بلکہ جو ان سے جڑتا ہے وہ سند پا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آپ طائی شریعہ سے نسبت رکھتے ہیں، تو جو جڑتا ہے اس کو لوگ قدر کی نظر دیکھتے ہیں۔ اب اگر وہ نکما ہے تو اپنی غیرت اور اپنی حیا کو کر کے وہ آگے بڑھے۔ اللہ ہماری نسبتوں کو صادق رکھے مرتے دم تک اس گھرانے کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے دیو پیغام پر اللہ رب العالمین ہمیں صدق دل امانت کے ساتھ، تمام اکابر، تمام علماء، تمام مشائخ کے ادب کے ساتھ ساتھ اپنے پیر خانے کا لحاظ کرنے کے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے تربیت کا تین جوہر ہے۔ سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، کروں تیرے نام پہ میں جان فدا، نہ بہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ امام محمد رضا کا مشن کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، بولو سبحان اللہ۔ امام محمد رضا کا مشن کیا ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ تو پہلی چیز امام محمد رضا کی تربیت گاہ میں جو سرکار حجت الاسلام میں نظر آتی ہے، پہلی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور آپ سے محبت، اور مقام مصطفیٰ میں حمیت دکھانا، حمیت دکھانا اور اس میں حمیت کے ساتھ ڈر جانا اور اس میں سستی نہ کرنا، اس میں بے حیائی نہ دکھانا، یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خاندان کا خاصہ تھا جو آپ نے اپنے بچے میں بھی منتقل کیا۔ جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسری چیز فرق باطلہ کی تردید، تیسری چیز، پہلی چیز عشق مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ پر پہرا، دوسری چیز فرق باطلہ کی تردید، اور تیسری چیز فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ نویسی، بقدر طاقت مکمل مشق کر کے اس کو مشاق بنانا، کہ فقہ حنفی کی آبرو کو رکھنا۔ اور اس کو باقاعدہ طور پر دیوبندی علماء کے اکابر نے بھی قبول کیا کہ امام محمد رضا بر صغیر کے اندر وہ واحد شخص تھا جس نے بڑی جرت اور حیات کے ساتھ فقہ حنفی پر پہرا دیا۔ اگر وہ ذرا سی جھول دکھاتے تو فقہ حنفی بر صغیر سے ختم ہوتا۔ امام محمد رضا کی یہ جرت تھی کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کے آگے بھی، نذیر احمد دہلوی کے آگے بھی کھڑے ہو کر فقہ حنفی کی لا جس نے رکھی ہے وہ فتاوی رضویہ ہے، اور وہ امام محمد رضا ہے۔ اپنے اکابر کے ساتھ انہوں نے حیا کر کے دکھائی۔ تو میرے دوست بزرگوں، یہ تین چیزیں امام محمد رضا کی تربیت کا خاصہ ہے جو آپ میں نظر آتی ہے۔ اب آخر میں چلیے جلدی، مدت نویسی، حجت الاسلام نے خود 50 سال فتوے دیے ہیں، بولو سبحان اللہ، 50 سال فتوے دیے، لیکن آپ کا ایک ہی فتاوا آپ کے دیگر کتاب جو آپ نے اسرار الربانی، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے خلاف بہار پٹنہ سے آنے والے ایک سوال کے جواب میں آپ نے اس پورے رسالے کو مرتب کیا تھا، وہ اور دیگر جس زمانے میں تقسیم ہند ہو رہا تھا اور پاکستان ہماری سے وجود میں آ رہا تھا، اس وقت حامد رضا خان مولانا حجت الاسلام رضی اللہ عنہ حیات تھے۔ تو مسلم لیگ جو قائد اعظم کے دور میں بنی، اس وقت اس کے کیا مفاسد تھے اور یا کیا محاسن تھے، اور کانگریس جو مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اس کی شاہکاری کے لیے فتاوی حمیدیہ دیکھا جا سکتا ہے۔ فتاوی حمیدیہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ عمر قدوہ کا فتاوی، بظاہر وہ ایک جلد کے اندر ہے لیکن کئی گتیوں کو سلجاتا ہوا وہ اصول کا ایک مرقع اور اصول کا ایک مب، اور اپنی جانب میں باقاعدہ طور پر الاشباء و نذیر کی ایک مثال وہ نظر آتا ہے کہ وہ اصول احناف کا اور بالخصوص جو ایک متکلمین کا معیار استدلال ہے اس کا خلاصہ نظر۔ 50 سال آپ نے فتویٰ دیا، کثرت اسفار، نقول، سیاسی تحریکیں، معاملات، اس اعتبار سے اس کو نقل نہیں کیا گیا، لیکن چند فتاوے جو جمع کیے گئے ہیں وہ حضور الاسلام کے فتاوی حمیدیہ کے نام سے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو جھلک رہا ہے فتاوی مصطفیہ میں اور جو جھلک رہا ہے تاج الشریعہ کی ذات میں وہ تمام کمال کس کا ہے؟ سرکار حضور الاسلام کا. اب میرے دوستو آئیے اختتام کی طرف چلتے ہوئے، میں تھکے تو نہیں تم بھائی، تو سلسلے کی محفل ہے، لنگر بھی اس کے بعد ہے، لنگر رضویہ. یہ پہلا عرس ہے. تو اب سنیے، اگر ہم اس بات کو کیلکولیٹ کریں اور جمع کریں کہ سرکار مولانا رضا علی خان صاحب رحمہ اللہ کے دور پاک سے لے کر پھر حضور نقی علی خان صاحب، اعلی حضرت فاضل بریلوی، سرکار حجت الاسلام، سرکار مفتی اعظم ہند کے دور تک اگر آپ دیکھیں تو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرتا ہے افتاح پہ. یعنی فتویٰ نویسی اور شرعی احکام میں، اور آج بھی ہندوستان میں دیکھیں قاضی القضہ شرعی تعلیم کے اعتبار سے جس کو چیف جسٹس علماء تسلیم کرتے ہیں وہ حدود تاج الشریعہ نبی رائے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان مفتی محمد اختر رضا خان الازہری، جس کی سند کو حجت مانا جاتا ہے، جس کی تحقیق کو بولیے حجت مانا جاتا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، تو اگر سرکار مفتی اعظم ہند کے دور مبارک تک دیکھتے ہیں تو 161 سال یا 160 سال، 150 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، اور پھر سرکار حجت الاسلام، سرکار تاج الشریعہ، تو تقریباً یہ 2 صدی کے قریب کا یہ زمانہ ہے کہ وہ خانقاہ فقہ میں اور قرآن و سنت میں اور شرعی تعلیم کی امانت و صداقت کا وہ معیار ہے اور مسلم مرکز ہے. ثانی امام احمد رضا دار الندوہ کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ بہار پٹنہ کے اندر ہوا. یہ تاریخ کے وہ قیمتی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حضور شیخ الاسلام شیخ طریقت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فاتح بہار، جن کے نام سے بہار کی سرزمین کو عزت ملتی ہے، حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فاتح بہار کے صاحب سجادہ مخدوم شاہ امین احمد کی سرپرستی میں پٹنہ میں اعلی حضرت کے خطاب رکھا گیا صلح کلیت اور پٹنہ کی ندبہ کی اس تحریک کے خلاف، اور بہت بڑا جلسہ تھا. اہل دل غیرت مند لوگ رہتے تھے اس زمانے میں، لوگ دور دور سے آئے اپنے ایمان کی فکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ آپ کے نیابت کے طور پر جانے والی شخصیت مولانا حامد رضا خان صاحب، باقاعدہ مولانا حامد رضا خان صاحب جس بات کو محسوس کرتے تھے گفتگو میں، اعلی حضرت تقریر کر رہے ہیں، تاریخ میں باقاعدہ آتا ہے، میں لمبا نہیں کرتا اس کو، ورنہ چند باتیں آپ کو بتاتا یہاں پر پھر کبھی ذکر کروں گا. باقاعدہ کھڑے ہو کر، یعنی خلفاء بیٹھے ہیں لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے. حجت الاسلام اگر کسی بات کو محسوس کرتے ہیں مجمع کو دیکھتے ہوئے، فوراً کھڑے ہو کر اعلی حضرت کے گوش گزار کرتے ہیں، کان میں کہتے ہیں، اور اعلی حضرت رک جاتے ہیں تقریر میں. وہ منظر کیسا ہوگا یار، اعلی حضرت تقریر میں رک جاتے ہیں ان کی بات کو سننے کے بعد. یہ نہیں، امام احمد رضا جس بات کو قبول کرے تو وہ بات بھی کیسی ہوگی یار. تو اس کانفرنس کے اندر یہ کہ 3 دفعہ حجت الاسلام نے کھڑے ہو کر اعلی حضرت کے کان میں بات کی، اور اعلی حضرت نے اسی بات سے دوبارہ موضوع کو شروع کیا. یہ سرکار حجت الاسلام کا مقام تھا. اسی کانفرنس کے بعد مظفر پور بہار کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کی دعوت اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پاس آئی. توجہ ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت کے پاس وہ دعوت آئی. درود پاک پڑھیے گا ذرا ایک دفعہ. اعلی حضرت امام اہل سنت خود مصروفیت کی بنا پر مظفر پور کی وہ عظیم، کیونکہ جب اعلی حضرت کا نام آ گیا کہ اب اعلی حضرت آئیں گے، اعلی حضرت کے مشاغل کے حوالے سے اعلی حضرت نے اہل جلسہ سے معذرت کی، اور معذرت کرنے کے بعد جس مسند پر امام احمد رضا بیٹھ کر درس دیں گے، لوگوں کو ہدایت دیں گے، اس وقت ہند یعنی دو قومی نظریے کا بھی مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت ہندوستان کے اندر کئی اور خلف شاریاں ہیں، اور انگریزوں کا جانے کا وقت بھی قریب ہے، یہ ساری سیاسی اور مذہبی حالات، اور ادھر سے ندوہ قائم ہو چکا ہے مسلمانوں کی جڑوں کو کمزور کرنا، اس وقت لوگوں کی نظر کے اندر اگر تسلب اور حقیقت کا معیار تھا تو امام احمد رضا، تو مظفر پور میں اسی پٹنہ کی طرح ایک اور کانفرنس رکھی گئی. اعلی حضرت کے پاس دعوت آئی لیکن دیگر اور ضروری مشاغل کی بنا پر اعلی حضرت فاضل بریلوی جا نہ سکے. آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کر حوالہ کیا، اور خط پر یہ لکھا کہ میں اپنے ولد عز، اپنے عزت والے بیٹے، بولو نا سبحان اللہ، اپنے عزت والے بیٹے حامد رضا کو بھیج رہا ہوں. اور فرمایا، اس پر لکھ کر کہا کہ یہ آئے گا اور میری مسند پہ بیٹھ کر درس دے گا، اور فرمایا حامد رضا حامد رضا نہیں، اسے احمد رضا ہی سمجھا جائے. فرمایا حامد رضا نہیں، اسے احمد رضا ہی سمجھا جائے. یہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور حجت الاسلام کے مرتبے کی پختگی اور ان کی ثقات، ان کا تسلب، ان کا معیار اور ان کا اہل سنت کے لیے کسوٹی ہونا کتنے معیار کی بات ہے. فرمایا اس ایک تو کانفرنس کی ضرورت پر آپ توجہ کیجئے، کس مقصد کے لیے ہوئی، اعلی حضرت کی وہاں ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی، اس ضرورت کی طرف آپ توجہ کیجئے، اور پھر امام احمد رضا کا بھیجنا حضور حجت الاسلام کو، اور باقاعدہ طور پر کہنا کہ اس کو کوئی حامد رضا نہ سمجھے، یہ احمد رضا ہی ہے. بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگو، جب حضرت حجت الاسلام حج کے لیے گئے، توجہ ہے آپ کی، جس وقت حجت الاسلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس وقت اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ارادہ نہیں تھا، اعلی حضرت کا ارادہ نہیں تھا، لیکن لاڈ اتنا تھا بچے سے کہ اعلی حضرت حضور حجت الاسلام اپنے چچا اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی مولانا رضا خان صاحب رحمہ اللہ ان کے ساتھ، اپنے چچا اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ جا رہے ہیں حج پر. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ نہیں کہ دروازے سے رخصت کیا، جھانسی تک خود آئے ہیں، بریلی سے جھانسی تک خود آئے، بیٹے کی پیشانی چومی اور آپ کو گویا کہ رخصت کیا. اور خود کہتے ہیں کہ جب بریلی آئے تو دل میں بڑا اضطراب تھا، خدام کو بلایا کہ میرا ٹکٹ بھی بمبئی کا بناؤ. اور اس ٹائم پر حج کے لیے کوئی فارم مارم تو ہوتے نہیں تھے شوکت بھائی، جہاز میں جو آئے ٹکٹ لے کر جہاز میں بیٹھ جائے. اب وہاں سے جناب جو ہے کہ اعلی حضرت فرمایا کہ بمبئی کا ٹکٹ بناؤ اور وہاں سے پھر مکے کا ٹکٹ بناؤ. اور اس سفر میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ حجت الاسلام کے ساتھ مدینہ شریف حاضری کے لیے گئے. یہ جو دوسرا حج تھا، اس میں ہوا کیا کہ یہ خود اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات کے اندر اس بات کو ذکر کیا، الملفوظ جلد نمبر 2 کے اندر بڑا زبردست واقعہ ہے. یہ خود وہاں پر کیا ہوا تھا اعلی حضرت خود بیان فرماتے ہیں. وہاں کے ایک بہت بڑے معتبر عالم شیخ سید اسماعیل تھے، اعلی فرماتے ہیں پہلے روز جب میں حاضر ہوا تو حامد رضا ساتھ تھے، یہ اعلی خود کہہ رہے ہیں. محافظ حرم ایک وجیہ و جمیل عالم نبیل مولانا سید اسماعیل تھے، یہ پہلا دن تھا ان کی زیارت کا تھا. حضرت مولانا موصوف سے کچھ کتابیں مطالعے کے لیے نکلوائیں، حاضرین میں سے کسی ایک نے مسئلے کا ذکر کیا قبل زوال رمی کا، اس ٹائم پر بھی ہوتا تھا قبل زوال رمی کا، کیونکہ بھائی لوگوں کو جلدی جانا ہوتا ہے، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، بس مسئلے کو یوں سمجھا، قبل زوال رمی کا، یعنی ابھی زوال کے بعد رمی کرنی ہے تو زوال سے پہلے اگر رمی کر لیں تو مولانا اسماعیل علیہ فرماتے جو تھے انہوں نے فرمایا علماء نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے. حامد رضا خان اعلی لکھتے ہیں، فرماتے حامد رضا خان سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، مجھ سے استفسار ہوا، میں نے کہا خلاف مذہب ہے. مولانا سید اسماعیل صاحب نے ایک متداول کتاب کا نام لیا جو بڑی مشہور تھی، اور اس میں کہا کہ اس میں جواز پر علیہ الفتوی لکھا ہوا ہے. اعلی حضرت فرمایا کہ میں نے کہا ممکن ہے کہ روایت جواز کی ہو مگر علیہ الفتوی ہرگز نہیں لکھا ہوگا. وہ کتاب سے لے کر آئے اور مسئلہ نکالا اور اسی صورت سے نکلا جو فقیر نے گزارش کی تھی کہ علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا. حضرت مولانا نے کان میں جھک کر مجھ سے پوچھا یہ کون ہے، اور حامد رضا کو بھی وہ جانتے نہیں تھے مگر اس وقت گفتگو انہیں سے ہو رہی تھی، یعنی اعلیٰ سے پوچھتے ہیں کون ہے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں حامد رضا کو وہ اس وقت جانتے نہ تھے مگر اس وقت گفتگو انہیں سے ہو رہی تھی، لہذا ان سے پوچھا. انہوں نے میرا نام لیا، نام سننے کے ساتھ ہی، یعنی حجت الاسلام نے جب اعلیٰ کا نام بتایا، سننے کے ساتھ ہی حضرت مولانا وہاں سے اٹھ کر بے تابانہ دوڑتے ہوئے فقیر کے پاس آئے اور فقیر سے لپٹ گئے. یہ اس حج کا ایک واقعہ ہے. اس کے اندر ایک واقعہ اور پیش آیا، اور وہ پیش کیا تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قضاء و قدر اللہ کی طرف سے، دیکھیں قسمت بندے کی جو ہے وہ تدبیر پر غالب آتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکمت الہیہ یہاں آ کر کھلی کہ سننے میں آیا کہ وہابیہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ خلیل احمد امبیٹھوی بھاگ کر فوراً جدہ پہنچا اور اس نے وہاں کے علماء کو اعلیٰ حضرت کے خلاف ورغلایا کہ یہ تو مشرک ہیں، تو رسول اللہ کے علم غیب مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، معاذ اللہ، اور آپ ان کی کیسے تصدیق کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو یہ اعلیٰ ملفوظ کے اندر یہ بات موجود ہے. اعلیٰ فرماتے حکمت الہی دیکھیں، یہاں آ کر حکمت الہی یہاں آ کر کھلتی ہے کہ وہابیہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں جن میں خلیل احمد امبیٹھوی اور بعض وزرائے ریاست اور دیگر اہل ثروت بھی ہیں. حضرت شریف تک رسائی، کیونکہ شریف اس وقت سادات کی حکومت تھی، اس کے بعد یہ لوگ آئے، یعنی ترکیوں کے جانے کے بعد سادات مدینہ جو تھے ان کی حکومت تھی، ان کو شریف کہا جاتا ہے. حضرت شریف تک رسائی پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب کو چھیڑا ہے، اور اس سے متعلق کچھ سوال عالم العلماء مکہ حضرت مولانا شیخ صالح الکمال سابق قاضی مکہ مفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے. میں حضرت میں, اور یہ بات اگر آپ کو غلط بھی لگ رہی ہو معاذ اللہ, اگر کسی کو لگ رہی ہو, تو آج بھی ہو جائے مسجد نبوی کے اندر اور اس کی لائبریری میں جائے اور طبقات مکیہ اٹھائے اور اس کو ٹٹولتے اس کی فہرست میں اعلی حضرت کے اس واقعے کو وہاں جا کر پڑھ جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ابھی اگر نیٹ موجود ہے تو طبقات مکیہ اٹھائیے کہ مکہ میں جو جید علماء گئے اس میں یہ واقعہ خاص موجود ہے کہ ہند کا شہنشاہ آیا تھا ہند کا ایک عالم جس کے علم کے سامنے عرب کے علماء بھی دنگ تھے. بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ شریف کے سامنے پیش کیا, اور یہ جن میں عالم العلماء مکہ حضرت مولانا شیخ صلاح الدین قاضی و مفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا, میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا. اعلیٰ کہتے ہیں میں نے بعد السلام مصافحہ کیا, مسئلہ علم غیب کی تقریر شروع کی اور میں دو گھنٹے تک اسے آیات احادیث اقوال ائمہ سے ثابت کیا اور مخالفین کے جو شبہات اور سوالات کیے کرتے ہیں ان کا رد کیا. اس دو گھنٹے تک حضرت موصوف محض سکوت کے ساتھ, یعنی یہی عالم صاحب جو مکے کے تھے, ہمتن گوش ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے, اور جب میں نے تقریر ختم کی چپکے سے اٹھے, قریب الماری رکھی ہوئی تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک کاغذ نکال کر لائے جس میں مولوی سلامت اللہ صاحب رامپوری کا رسالہ اعلم الازکیہ, یہ بہت بڑے عالم تھے, ان کے بارے میں ایک سوال کسی نے ان سے کیا تھا کہ اس قول سے متعلق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو هو الاول و هو الاخر و هو الظاہر و هو الباطن و هو بكل شيء علیم لکھا تھا انہوں نے, مولانا سلامت اللہ صاحب رامپوری رحمہ اللہ نے یہ حضور کے لیے جملے لکھے تھے هو الاول و الاخر, تو کسی نے سوال بنا کر بھیجا کہ یہ تو مشرک نہیں ہوئے, تو یہ علماء وہ سوال اٹھا کر لائے شیخ صالح صاحب مفتی مکہ اور اعلی حضرت کی تقریر علم غیب کو سننے کے بعد اتنے متاثر ہوئے لا کر یہ سوال اعلی حضرت کو دیا, اور چند سوال تھے اور جواب میں تمام سترے نام, یعنی سوال تھا اور جواب کچھ بھی نہیں تھا, مجھے دکھایا اور فرمایا تیرا آنا اللہ کی رحمت تھا ورنہ مولوی سلامت اللہ کے کفر کی ہم نے تیاری کر لی تھی, لیکن تیری تقریر نے بتا دیا کہ واقعی میں حضور کی بڑی شان ہے. بولو نا سبحان, بولو نا سبحان. کیونکہ مولانا سلامت اللہ صاحب رامپوری اور ارشاد احمد رامپوری, یہ رامپور کے جید علماء میں ان کا شمار, لیکن آپ دیکھیں ان پر کفر کا فتویٰ حرم سے آ رہا تھا, لیکن حال کہتے حکمت الہیہ دیکھی. میں وہاں پہنچا, میں نے علم غیب پر تقریر کی, تو جب ان کا ذہن صاف ہوا تو مولانا سلامت بھی بچ گئے. اب ذرا توجہ کیجئے, کہتے ہیں کہ تیرا آنا اللہ کی رحمت ہے ورنہ مولانا سلامت اللہ کے کفر کا فتویٰ یہاں سے جا ملتا. تو دیکھیے پتا چلا امام احمد رضا نے کفر کی مشین نہیں چلائی, بلکہ امام احمد رضا تو متوازن بات کرتے تھے, جو کفر کا فتویٰ دینے والے تھے وہ بھی رک جاتے تھے, تو کتنا متوازن اور کتنا تحمل اور کتنی بردباری, کتنی متانت امام احمد رضا کے لہجے اور تحریر میں تھا جس کا تقاضا فتویٰ اور مفتی کی شان کرتی ہے. بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں میں حمد الہی بجا لایا اور اپنے مکان کی طرف گیا, مولانا سے مقام کے قیام کا تذکرہ نہ آیا تھا, یعنی شیخ جو مفتی صاحب تھے مکہ کے سابق قاضی مکہ مفتی شیخ صالح کمال الدین, ان سے میں نے گھر کا نہیں بتایا. اب وہ فقیر کے پاس تشریف لانا چاہتے ہیں اور حج کا ہنگامہ, جائے قیام نہ معلوم. آخر خیال فرمایا انہوں نے کہ ضرور کتب خانے میں یہ ضرور ملے گا. کہتے ہیں 25 ذی الحجہ 1323 کی تاریخ ہے, بعد نماز عصر میں کتب خانی کی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا, پیچھے سے ایک آہٹ معلوم ہوئی, دیکھا تو حضرت مولانا شیخ صالح کمال تھے. بعد سلام مصافحہ دفتر کتب خانے میں جا کر بیٹھ گئے, وہاں حضرت مولانا سید اسماعیل اور ان کے نوجوان سعید رشید بھائی سید مصطفیٰ اور ان کے والد ماجد مولانا سید خلیل اور بعض حضرات جن کے اس وقت نام یاد نہیں تشریف فرما ہے. حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جیب سے ایک اور پرچہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق 5 سوال تھے, یہ وہی سوال جن کا جواب مولانا نے شروع سے کیا تھا اور تقریر فقیر کے جواب میں نچاک کر دیا تھا. مجھ سے سوال ہوا, سوال وہابیہ نے حضرت سیدنا کے ذریعے پیش کیا تھا, یعنی جو اس وقت شریف مکہ تھے ان کے ذریعے سوال بھیجوایا تھا کہ ان کو مکے سے نکالے, ان کا تو عقیدہ ہی ہے, اور آپ سے جواب مقصود ہے. میں نے سید مصطفیٰ سے گزارش کی کہ قلم دبا دیجئے, میں جواب لکھ دیتا ہوں. حضرت مولانا نے کہا کہ سوال تو اتنے مشکل ہیں, ابھی کیا لکھیں گے آپ. حضرت مولانا شیخ کمال اور مولانا سید اسماعیل مولانا سید خلیل جیسے سب اکابر نے تشریف فرماتے ارشاد فرمایا ہم اسے فوری جواب نہیں چاہتے, بلکہ ایسا جواب کہ خبیصوں کے دانت کھٹے ہوں. میں نے عرض کی کہ اس کے لیے قدر مہلت چاہیے, دو گھڑی دن باقی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے فرمایا کل سہ شنبہ ہے، پرسوں چار شنبہ ہے، ان دو روز میں ہو کے پنج شنبہ کو مل جائے کہ میں شریف کے سامنے پیش کر دوں۔ میں نے اپنے رب عز و جل کی عنایات اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت پر بھروسہ کر کے وعدہ کر لیا، اور شان الہی کے دوسرے ہی دن بخار آ گیا مجھ پر۔ کہتے اب یہ آزمائش آ گئی، اس حالت میں رسالہ تصنیف کرتا اور حامد رضا، کہتے اس حالت میں میں رسالے کو تصنیف کرتا اور حامد رضا میرے ساتھ اس کی تبعیض کرتا۔ سبحان اللہ، چار شنبے کا دن بڑا حصہ یوں ہی بالکل خالی گیا، بخار ساتھ رہا بقیہ دن، اور بعد عشاء بفضل الہی عنایت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب تکمیل و تبعیض کے ساتھ اور تمہید کے ساتھ اور دولت المکیہ بمادت الغیبیہ صرف آٹھ گھنٹے کے اندر تیار ہوں۔ اس کتاب کو میں طلباء کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں آپ، اس میں علم کے، علم تو علم ہے، دلائل تو دلائل ہیں، کتنے علم کی اصطلاحیں اور کتنے علوم کے ذریعے اس میں بہائے گئے ہیں، کہیں منطق ہیں، کہیں فلسفہ ہے، کہیں فقہ ہے، کہیں کلام ہے، کہیں تفسیر ہے، کہیں حدیث ہے، کہیں ابجد ہے، کتنے علم۔ الدولت المکیہ نام بھی اعلیٰ حضرت کیسے لکھا، الدولت المکیہ، مکہ مکرمہ کی دولت، بمادت الغیبیہ، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ نام مبارک، اس کتاب کو اعلیٰ حضرت لکھواتے، حضور حجت الاسلام اس کی تبعیض کرتے، تبعیض کرنے کے بعد کتاب تو لکھ دی گئی، اب کتاب کے اوپر جو تمہید لکھنی ہے کہ کتاب میں اب تک کیا بیان کیا گیا ہے، اگر اتنی لمبی لکھیں گے تو اتنا تو پوری کتاب بن جائے گی۔ تمہید کہتے ہیں پورے سمندر کو کوزے میں ڈالنا، اور کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے، اعلیٰ حضرت کو بستر پر لٹایا، حجت الاسلام گئے، اور چند وقت گزرا کہ اس کی تمہید عربی میں لکھ کر لائے، اور اعلیٰ حضرت کے سامنے ایسی آپ نے رکھی، اور فرمایا یہ کس نے تحریر کی؟ وقت رہا حجت الاسلام کا، عرص مبارک زندگی رہی، یا اعلیٰ حضرت کے عرص میں یا کسی درمیان میں، یہ عربی خطبہ میں آپ کے سامنے دولت المکیہ کا پڑھوں گا کہ اس میں الفاظوں کا انتخاب اور اس میں کس طریقے سے پوری کتاب کی تلخیص بیان کی ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے جتنے دلائل بیان کیے، جتنے مقدمات، جتنے فنون اور جتنی چیزوں پر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا، اس کو بالکل خلاصے کے طور پر لانا تھا اور عربی زبان کے اندر لانا تھا، اور ایسی زبان اور ایسا لہجہ اور ایسی تعبیرات لانی تھی جو اہل عرب اس کو پسند بھی کریں، پسند نہیں مرعوب بھی ہو کہ واہ کیا لکھا ہے بھائی، کیونکہ ان کو صرف پیغام نہیں الفاظ بھی چاہیے تھے، الفاظ نہیں تعبیر بھی چاہیے، تعبیر بھی ایسی جس پر وہ نکھار ہو جائے۔ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے الدولت المکیہ کا بھی اور کفل الفقیہ المفاہیم اس کی بھی تمہید اور الوظیفۃ الکریمہ جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اس کا خطبہ، یہ تمام حضرت حجت الاسلام نے اپنے قلم سے لکھی۔ جس وقت اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، فرمایا دولت المکیہ کا مقدمے کے شروع میں لگاؤ، اور اس تمہید کی صورت میں لگایا گیا، اور وہ کتاب اٹھا کر جب شریف مکہ کے سامنے لائی گئی، شریف مکہ نے کہا سوال پڑھو، جب سوال پڑھا گیا علم غیب کے بارے میں تو شریف مکہ کے تیور چڑھ گئے، جواب پڑھو، جب جواب اعلیٰ حضرت کا پڑھنے لگے، ایک تو وہ عربی الفاظ، ایک تو اس میں حضور کی شانیں، قرآن کی آیات، حدیث، ائمہ کے اقوال اور بزرگوں کے اقوال، سرکار کی شان و عظمت، سرکار کو اللہ نے کیسا علم عطا فرمایا جس پر ابھی تک شریف مکہ کی توجہ نہیں ہے، مانتے سب ہیں توجہ نہیں گئی ہے، اب وہ دلائل ایک تو کھل رہے ہیں وہاں پر راز کہ ایک کے بعد ایک دریا بہ رہا ہے جناب دلائل کا، سرکار کے علم غیب پر اللہ اکبر امام احمد رضا کے قلم سے جاری ہو رہا ہے، آٹھ گھنٹے کے اندر بغیر کسی لائبریری کی کتاب، بغیر کسی لائبریری کے، بغیر کسی معاونت کے، آٹھ گھنٹے میں کمرے میں بیٹھ کے پوری کتاب تحریر فرمائی ہے عربی زبان کے اندر۔ اب اس میں الفاظ کے انتخاب بھائی لغت ہو جائے تعبیرات کے لیے کہ جناب کوئی المبین جیسی کتاب آئے کہ اہل عرب کیا تعبیرات لیتے ہیں، اس کی صلے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، اس کی تو یہ سب چیزیں، یعنی علم اتنا مضبوط، اتنا اعلیٰ، اس لیے تو دنیا ان کو اعلیٰ حضرت کہتی ہے۔ میرے دوستو جب شریف مکہ، یعنی مکہ کے جو شریف یعنی گورنر تھے، ان کے سامنے یہ بات پڑی گئی تو ایک طرف عربی کی تعبیرات، اس کا علم، اس میں کمال، اس میں دلائل کا انبار ایسا تھا، اور پھر ہر مسلمان جب سرکار کی شان سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے، تو شریف مکہ پر سرکار کی شان سن کر کیفیت تعریف ہونے لگی، کیفیت سرکار کی شان کو سن کر بھی تعریف ہو رہی ہے، اور جس انداز میں لکھا گیا اس پر بھی تعبیر ہو رہی ہے، اور جیسے الفاظ لائے گئے اس پر بھی تعبیر ہو رہی ہے، اور ایک لمحہ ایسا ہے کہ شریف مکہ نے کہا ان سے کہا بس کرو، اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کو ایسا علم عطا فرمائے تو ان کذابوں کو کیا تکلیف۔ اور پھر امام احمد رضا وہاں سے اٹھے تو علماء کا ہجوم آپ کے پیچھے تھا،
ہمیں اجازت دے دیں سند حدیث کی، ہمیں طریقت کی اجازت دے دیں، ہمیں قادریہ کی اجازت دے دیں.
اس وقت الاجازت المتنیہ مرتب کرنے والے حضرت حجت الاسلام، اس کا مقدمہ، وہ الاجازت المتنیہ بھی کسی درس کے اندر پڑھ کے سنائی جائے کہ امام احمد رضا کا پورا شجر جن کو اجازت دی گئی، بڑے بڑے علماء امام احمد رضا سے اسٹوڈنٹ بننے کے لیے، آپ سے شرف تلمس کے لیے، بڑے بڑے وقت کے محدث آپ کی شاگردگی کی سند مانگ رہے ہیں، فقہ کے بڑے بڑے مفتی فقہ حنفیہ میں سند مانگ رہے ہیں، بڑے بڑے قاری اور علم تجوید کے ماہرین قرات اور تجوید کی سند مانگ رہے ہیں، اور امام محمد رضا اشارہ فرماتے ہیں، حجت الاسلام سندیں لکھتے ہیں، اعلی حضرت اس پر دستخط کرتے ہیں اور بانٹی جاتی ہیں. یہ ہے شہزادہ امام محمد رضا کا. چلو سنیے آپ، بس ابھی بات کو ختم کرتے ہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھو، میں اختتام پر چلتے وقت سبحان اللہ، یا اللہ تیرے فضل سے بڑا پکا گھرانہ دیا ہے، اب اس کی اتباع اس کی فرمان برداری بھی ہمیں عطا فرما، آخری سانس تک ہمارے نسلوں میں عطا. بر سبحان اللہ، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، اے جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا، وادی رضا آپ اٹھا کر بولے اعلی حضرت اعلی سبحان اللہ سبحان اللہ. بجے گا حشر تک ڈنکا امام محمد رضا خان کا، جہاں میں بول ہے بالا امام محمد رضا خان کا، کوئی ہے حجت الاسلام کوئی ہے مفتی اعظم، ہوئے یہ اونچا خاندان کس کا، امام محمد رضا بولیے سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگو، امام احمد رضا کے یہ شہزادے تاریخ گوئی کے اندر یہ مقام ہے ان کا، بولو نا سبحان اللہ، تاریخ گوئی کے اندر آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ. یعنی یہاں پر ہمارے کچھ دوست علم العادات کے ماہرین بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی توجہ چاہوں گا. جب اعلی حضرت امام علیہ سنت کا وصال پاک ہوا 1921-1340، خبر وصال کی آئی، آپ کی زبان سے کلمات نکلا، نور اللہ دریح، یعنی آپ کی قبر اللہ کا نور ہے، اس کے عدد یہی نکلتے ہیں 1340. پھر چپ رہے، پھر آپ نے شافا شیخ الاسلام والمسلمین 1340. بولیے سبحان اللہ. امام الہدایت سنن الحاج احمد رضا 1340، الحاد البریلوی القادری البرکاتی 1340، رضی اللہ الحق عنہ 1340. بولو نا سبحان اللہ. رازدار راز رازدار راز رازی سید و سر سری 1340. ان تمام کے اندر جو برجستہ آپ کے منہ سے جملہ نکلتا ہے نا، شیخ الاسلام المسلمین 1340. یہ امام احمد رضا کا سن کی جو تاریخ ہے وہ اس جملے میں آتی ہے کہ امام احمد رضا کس کا وصال 1340. تو 1340 عدد نکلتا ہے تو یہ کس سے نکلتا؟ شیخ الاسلام المسلمین. یہ امام حضرت مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ مقام ہے. بولیے نا سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. اور میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر، کیونکہ اس سلسلے سے ہمیں بھی خیرات ملی ہے، میرے والد گرامی بھی اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ حقیر جیسا بندہ حضور شیخ المشائخ شیخ عبد الرشید میاں شاہ صاحب قدیری رشیدی شیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشا چین رہا ہے، شاہ جی میاں کی بارگاہ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت ایک دفعہ حجت الاسلام کو لے گئے تھے، یہ ہم نے کتابوں میں دیکھا. شاہ جی محمد شیر میاں رحمہ اللہ پشاور کے ساتھ ایک جگہ ہے سوابی، یہاں کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے اپنا وقت سارا ہندوستان پیلی بھیت شریف میں گزارا. 110 سال عمر شریف آپ نے پائی، امی بزرگ تھے، لیکن بڑے بڑے علماء حدیث کی تشریحات سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آتے تھے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ کے پاس کئی دفعہ گئے، ایک تو ندوہ کی دعا کرانے گئے تھے، تو فرما جاؤ مولانا تم ندوہ کو پچھاڑ دو گے، اور ایسی ہوا. ایک دفعہ مولانا حامد رضا خان صاحب کو بچپن میں لے کر گئے، اور کچھ کہا کہ تھوڑا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو شاہ جی میاں نے دیکھ کے فرمایا جب یہ بولے گا نا تو دنیا سنے گی. تو یہ شاہ جی میاں کی ایک عظیم دعا جو حضرت حجت الاسلام کے گویا کی شان ظاہر ہوتی ہے، اور دنیا حجت الاسلام کو اپنے وقت کا فضل حق خیر آبادی کہتے تھے، کہ اگر اپنے وقت کا فضل حق خیر آبادی کسی کو دیکھنا ہے تو مولانا احمد رضا کا بڑا بیٹا حامد رضا کو دیکھا جائے. بولیے سبحان اللہ. آپ کے تلامذہ آپ کے شاگردوں میں چند کے نام لیتا ہوں، سرکار مفتی اعظم ہند، سرکار محدث اعظم پاکستان، شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی، مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان، صدر المدرسین سید غلام جیلانی اعظمی، مولانا تقدس علی خان صاحب رضی اللہ عنہ، یہ آپ کے اجلا تلامذہ میں سے ہیں. بولیے سبحان اللہ. آپ کے بڑے شہزادے مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب ہیں. اور یہی بات ابھی حضرت منانی میاں نے کہی کہ آپ کی پہلے چند بیٹیاں تھیں تو اعلی حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں التجا کی، اور شعر بھی دیکھے نا کتنا پیارا آپ نے ذکر فرمایا. تو ابراہیم رضا خان صاحب کی ولادت ہوئی اور اعلی حضرت فاضل بریلوی بہت خوش ہوئے. منظر اسلام کے سارے طلباء کو بلایا، کچھ طلباء افغانی تھے، کچھ کشمیری تھے، کچھ پنجابی تھے، کچھ بنگالی تھے. تو باقاعدہ کتابوں میں آتا اعلی فرمایا کہ آج دعوت ہے، جو تم بولو گے وہ کھلاؤں گا. کیونکہ اعلی حضرت کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میری علمی امانت کو آگے لے جانے والا کوئی ہونا چاہیے. کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی ساری بیٹیاں ہیں، ایک بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے. تو سرکار حجت الاسلام کی پہلی صاحبزادیاں تھیں. اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کی دعا اور سرکار کا کرم اور اللہ کی عطا. بولیے سبحان اللہ. سرکار مفسر اعظم حضور تاج شریعہ کے والد گرامی مفسر اعظم سرکار جیلانی میاں ابراہیم رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ولادت ہوتی، اعلی حضرت نے سارے خوشی کا میں اندازہ بتا رہا ہوں، منظر اسلام کے سارے طلباء کو بلایا، بنگالیوں کو کہا کیا کھانا ہے، انہوں نے کہا مچھلی چاول کھانا ہے. اعلی حضرت نے باورچی کو بلایا، فرمایا جو مچھلی یہ بولتے ہیں، جہاں سے بولتے ہیں، جتنی کی بولتے ہیں اہتمام کرو. پنجابیوں سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھنا ہوا گوشت چاہیے. اس طرح یہ ساری کتابوں میں لکھا گیا. اعلی حضرت تو تھے بڑے سخی. نانوتی صاحب مر رہے تھے تو آخر میں انہوں نے ککڑی کی خواہش کی تھی. ہاں یہ لکھا ہے خود کتابوں کے اندر، حکایت علی مولانا شیخ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ نانوتی صاحب کو آخری عمر میں ککڑی کی خواہش تھی، ککڑی ان کو پیش کی گئی تو وہ دنیا سے گئے. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا آخری وقت جو تھا تو آپ نے اپنے جمع کی وہ تقریباً سارے پیسے لا کر مولانا حامد رضا کے سامنے رکھے. فرمایا کہ دیکھو اس سے تم کیا بناؤ گے، فرمایا بریانی بناؤ گے، اس گوشت کی بناؤ گے، ایسے بناؤ گے، اس میں یہ ڈالو گے، پلاؤ بناؤ گے، اس گوشت کا بناؤ گے، ایسے بناؤ گے، فرنی بناؤ گے، ایسے دودھ کی بناؤ گے، اتنا برف ڈالو گے، یہ بناؤ گے، سالن ایسا بناؤ گے، قورمہ، یعنی ایک ایک ڈش گنوائی. امام احمد رضا نے کوئی اتنی لمبی فہرست کھانے کی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں امام احمد رضا اللہ رب العالمین نے معلومات کا وہ ذخیرہ عطا فرمایا تھا کہ ان چیزوں پر اتنی معلومات ہے تو جس فن کا وہ امام ہے اس پر کتنی معلومات ہوگی. یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم، ایک ایک چیز اعلی قیمتی، کتنے کی ملے گی، کہاں ملے گی، کتنے پیسے کی، سب رکھوایا. فرمایا جب میرا انتقال ہو تو میرے سوئے میں بنائی جائے. اور وہ غریب جنہوں نے ان کھانوں کا نام سنا ہوگا، کبھی کھایا نہیں ہوگا، یہ امام احمد رضا. فرمایا ان کو لایا جائے، اعلی قیمتی دسترخوان ان کے لیے بچھایا جائے، اور حامد رضا تم جیسے لوگ کھڑے ہوں جو ان کے لیے سرو کریں، ان کو عزت سے بٹھایا جائے، اور یہ اعلیٰ کھانا کوئی امیر کبیر نہ کھائے. فرمایا یہ اعلیٰ کھانا ان کے سامنے پیش کیا جائے، وہ کھائیں. وہ پہلے کبھی نام سنتے تھے لیکن کبھی گزرتے ہوئے خوشبو سونگتے تھے، آج وہ کھائیں گے ان کا دل خوش ہوگا، احمد رضا کے لیے دعا کریں گے، اللہ مجھے بخش دے گا. بولیے صبح، یہ خوف خدا ہے یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا. تو اب آپ دیکھیے اسی طرح جب سرکار مفسر اعظم پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت نے اس قسم کا لنگر کیا، اور پھر خود تشریف لے گئے اور گھٹی خود دی. مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان صاحب گھٹی خود دی. جب عمر ان کی تھوڑی بڑی ہوئی تو بسم اللہ خوانی خود کی، خود ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کیا، اسی بچپنے کے حالت میں خلافت بھی عطا فرمائی. بولو سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک دفعہ مولانا سرکار مفتی اعظم ہند کو بھی بلایا، حجت الاسلام کو بلایا، اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی بڑی شہزادی جو اس وقت بچی تھی ان کو اپنے بائیں گود میں بٹھایا، اور سرکار ابراہیم رضا خان صاحب کو اپنے دائیں گود میں بٹھایا، اور دونوں کے والدین کو سامنے بٹھایا، اور دونوں اب دونوں اپنے وقت کے جید عالم ہیں. اور اعلیٰ فرمایا دونوں بچوں کو دیکھ کر، فرمایا میں تم دونوں کا وکیل ہوں. بولو سبحان اللہ. میں تم دونوں کا وکیل ہوں، لہذا میں نے ابراہیم رضا خان جیلانی جو میرا پوتا ہے اس کا نکاح میں نے اپنی اس پوتی کے ساتھ کیا. اور آپ نے بچپن میں مفسر اعظم کا نکاح جو ہے کہ وہ کروایا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کی بڑی شہزادی کے ساتھ. اور پھر دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس خاندان کے اندر وہ برکت عطا فرمائی کہ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ عنہ کے پانچ شہزادے ہوئے، سرکار مولانا ریحان رضا خان صاحب. آپ ان کی تاریخ پڑھے، ان کے حالات پڑھے، انسان حیران ہوتا ہے، خدا نے حسن و کمال علم و دیانت کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. پھر تنویر رضا خان صاحب، یہ بچپن میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں مجذوبیت ان پر غالب تھی اور یہ غائب ہو گئے. اور تیسرے شہزادے حضور تعالی شریعہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے گود میں بٹھا کر جس چیز کے ذرا توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر قمر رضا خان صاحب، ابھی حال میں حضرت کا مثال ہوا، اللہ رب العالمین کا درجات بلند فرمائے. اور قبلہ منانی میاں جن کی ابھی آپ نے دیدار فرمایا، یہ سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانچویں بیٹے ہیں، تین بیٹیاں اور پانچ بیٹے. سرکار مفسر اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ انا سے تولد ہوئے. یہ سرکار ابراہیم رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد گرامی، اور یہ حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. میں نے تو ابھی یہ بات ذکر نہیں کی آپ کے سامنے کہ مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ کا تحریک آزادی میں کیا حصہ رہا. پاکستان کے علماء، جو بڑے بڑے قدور علماء جو یہاں پر موجود رہے، ان سے آپ پوچھئے کہ مولانا حامد رضا خان صاحب نور اللہ مرقدہ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ آپ نے پڑھایا. آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں صدر شریعہ جیسے لوگ ہیں. آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سید نعیم الدین مراد آبادی، سید فاضل. سرکار مولانا سردار احمد خان صاحب ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بٹالہ سے گرداسپور کے ایک خاص گاؤں سے آپ رہنے والے تھے، وہاں سے آپ نے میٹرک کر لیا تھا، اور ایف اے کرنے کے لیے آپ اس زمانے کے اندر لاہور آئے تھے فرسٹ ایئر کرنے کے لیے. فرسٹ ایئر کا طالب علم، انگلش کی تعلیم حاصل کرنے والا، ایک دن اشتہار لگ گئے کہ حزب الاحناف کے اندر جلسہ ہے، حزب الاحناف حضور داتا صاحب کے سامنے. اللہ رب العالمین پھر اس کی آبادیوں کو بحال کرے. وہ اہل سنت کا مرکز رہا. محدث اعظم پاکستان کالج کے اسٹوڈنٹ تھے مولانا سردار احمد خان صاحب. وہ کہتے جب میں اس جلسے کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ سعد الفاضل تحریک آزادی میں بڑا نام تھا ان کا، تو اتنی بڑی علمی شخصی سعد الفاضل، جو بڑے بڑے ماہرین علماء، فاضل علماء کے صدر ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں حضرات انتظار کیجئے، ابھی سرکار حجت الاسلام آنے والے ہیں، اعلی حضرت کے شہزادے آنے والے ہیں، اور ان قریب ان کی موٹر گاڑی آنے والی ہے. تو مولانا سردار احمد خان صاحب کہتے ہیں میرے دل میں یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ سعد الفاضل جیسا شخص جس کو اتنے القابات سے نواز رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے، وہ کون ہے؟ کہتے ہیں اتنے میں آپ کی گاڑی جو تھی موٹر کار، وہ مدرسے کے دروازے کی طرف آئی. کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا گیا، جب آپ باہر آئے، مولانا سردار احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے گیا، میں نے دس بوسی کی، تو اس دس بوسی نے اور اس چہرے نے مجھے ایسا منہمک کیا کہ پھر میں لوٹ کر گھر نہیں گیا، انہیں کے ساتھ وہیں سے بریلی چلا گیا. کیسی دیوانی، وہیں سے بریلی گیا، اور انہوں نے بچوں کی طرح پالا. اور جب بریلی سے لوٹ کر دوبارہ جب لائلپور آئے ہیں تو محدث اعظم بن کر آئے. گئے تو ایف اے کے طالب علم تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو محدث اعظم پاکستان بن کر آئے، ثانی اعلی حضرت بن کر آئے، ثانی حجت الاسلام بن کر آئے. آج فیصل آباد کی زمین نہیں، پورا پاکستان سرکار مولانا سردار احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ پر فخر کرتا ہے، ان کے تلامذہ پر فخر کرتا ہے، جن کے تلامذہ میں مفتی محمد حسین سکھر والے جیسے لوگ ہوں، جن کے تلامذہ کے اندر مولانا ابو داؤد صادق صاحب جیسے لوگ ہوں. حال میں مفتی امین صاحب فیصل آباد والے رحمہ اللہ، آپ کا وصال ہوا چند دن پہلے، آپ کا چہلوم تھا، تو ان کے تلامذہ میں ایسے لوگ ہوں. اور حضور حافظ الحدیث حضور قبلہ سید جلال الدین شاہ صاحب، سید عرفان شاہ صاحب مشہری کے والد گرامی، ایسی شخصیات ہوں. یہ وہ اجلہ تلامذہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب سے علم حاصل کیا، اور اپنی جگہ پر خود ایک وہ مکتب اور ایک انجمن اور ایک پورا حلقہ بنے، اور آپ فیض لے رہے ہیں سرکار مفتی اعظم اور سرکار حجت الاسلام سے. تو یہ مرتبہ مقام آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. آپ کے تلامذہ اور آپ سے نسبت والے رکھنے والے لوگ یقیناً اس کمال فیضان کے اندر، اس کمال علم سے استفادہ کر کے اس دور کے اندر اپنی سنت کو اور اپنے مقام کو اور اپنی ہستی کو بلند کرنے والے ہیں. میں اگر اس شخصیت کا نام نہ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی. میری مراد یہ کہ سرکار حجت الاسلام کے ایک بڑے سچے عاشق اور آپ کے مرید و خلیفہ، میری مراد یورپ، افریقہ، ہندوستان، پاکستان کے ایک عظیم مبلغ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا کام دیکھا. میں ملاوی گیا، میں زمبابوے گیا، اس علاقوں میں، زامبیا، ان علاقوں میں گیا، ان دیہاتوں کے علاقوں کے اندر میں نے دیکھا کہ کالے ہیں، بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ان سے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے اس ہستی کا نام لیا کہ وہ آئے تھے اور وہ کلمہ پڑھا گئے. موریشس کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا حلقہ ان کے نام سے جڑا. برطانیہ میں گیا, برطانیہ کے اندر میں نے دیکھا ایک بہت بڑا حلقہ ان کے نام سے جڑا ہوا ہے. امریکہ کے ساتھ نیچے کی طرف ایک علاقہ تھا سورینام, ہالینڈ کی سرزمین, میں ہالینڈ گیا, ہالینڈ ڈینمارک کے اندر میں نے ان کے مریدین کے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کا ظاہری لباس سے لگتا نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہوگا, لیکن جب اس سے بات کی تو وہ اتنا متسلب سنی اور کمالات کا ماہر. میری مراد مبلغ اسلام حضرت مولانا ابراہیم خشتر صدیقی قادری حامدی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کو دنیا مبلغ اسلام ابراہیم خشتر کے نام سے یاد کرتی ہے. ابراہیم خشتر کئی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مزار مقدس پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا گزشتہ سال موریشس میں. موریشس کی سرزمین پر جو افریقہ کے ساتھ ڈربن کی طرف ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے, ایک الگ ملک ہے موریشس, وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے اور ایک بہت بڑا حلقہ اور ایک بہت بڑا عالم ان سے استفادہ کرتا ہے. ایک شخصیت اور ہے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے مرید و خلیفہ ہیں اور علامہ شاہ مندورانی صدیقی رحمہ اللہ کے والد گرامی, حضور قبلہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نے. ان کی شان کیا ہے میں صرف بتانے کے لیے کوئی بات نہیں. میں فلوریڈا گیا امریکہ کے کس علاقے کے اندر, تو ظہر کی نماز کا وقت تھا, میں اس علاقے میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا, تو ایک دور ایک بوڑھا, وہاں پر کالے کافی تھے مسجد, میرے خیال میں کالے کالوں کی زیادہ آبادی تھی, معذرت کے ساتھ اس رنگ کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, افریقن ٹائپ کے. تو میں شلوار قمیض میں تھا, یہ فلوریڈا امریکہ کی بات ہے, تو میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے انگریزی میں کہا کہ آپ پاکستانی ہو, میں نے کہا ہاں, تو کہا کہ میں مسلمان ہوں, تو میں نے کہا یقیناً آپ مسجد میں, کہنے لگا نہیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ویسٹ انڈیز کا رہنے والا ہوں اور میں چھوٹا سا تھا, میں اپنے باپ کے ساتھ حضرت قبلہ عبدالعلیم صدیقی مرٹھی رضی اللہ تعالیٰ کے درس میں گیا تھا اور میرے باپ کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا اور وہ اس وقت بالکل بوڑھے تھے, تو میں نے ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا, یہ سارے امام احمد رضا کا فیضان ہے. کہیں ابراہیم خشتر کی صورت نظر آتا ہے, کہیں محدث اعظم پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے, کہیں مفتی وقار الدین کی صورت نظر آتا ہے, کہیں علامہ ازہری کی صورت میں نظر آتا ہے, کہیں علامہ کاظمی کی صورت میں نظر آتا ہے, کہیں مفتی اعظم مولانا ابوالحسنات صاحب قادری رحمہ اللہ کی صورت میں نظر آتا ہے, کہیں میرے آقا اماموں کے امام شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی کی صورت میں نظر آتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. یہ شرق سے لے کر غرب تک آپ اگر بڑے بڑے چوٹی کے علماء کو دیکھیں گے کہ جن کا تعارف ناموس رسالت رہا, تحفظ ناموس رسالت رہا, وہ ہستیاں فیضان لے رہی ہیں امام احمد رضا کے دامن کرم سے. صحیح کہا گیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ, وہ علاقہ 1943 میں 1943 میں سرکار حجت الاسلام نے وصال فرمایا اور آپ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں بریلی شریف میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین حالات کچھ بہتر کرے اور ہم جائیں اور بریلی دیکھ کر آئیں. 98 میں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا خانقاہ رضویہ میں, 98 میں میں گیا لیکن نادیدہ نادیدہ, ایک دن کے لیے میں حاضر ہوا اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کی مزار شریف کی زیارت کا شرف حاصل ہوا, اعلی حضرت امام علیہ سنت کے روزے مبارک کا شرف حاصل ہوا, لیکن کوئی تصنع بناوٹ تملق نہیں ہے, لیکن اس کی کیفیت کو واللہ میں ایک بیکار سا آدمی ہوں. میں اپنے دوستوں سے بھی کبھی نجی محفلوں میں کہتا ہوں, ایک شکرانے کے لیے میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایسی لذت بہت کم جگہ ملتی ہے اور امام احمد رضا کا روزہ واقعی میں دیکھنے جیسا روزہ ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا بریلی کی سرزمین میں اسلام کے غلبے کو قائم رکھے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس فکر پر یہ پاکستان تعمیر ہوا ہے, اللہ رب العالمین اس پاکستان کو سلامتی نصیب فرمائے, اللہ رب العالمین اس پاکستان کو داخلی خارجی انتشار سے محفوظ فرمائے. میرے داتا کا پاکستان, میرے خواجہ کا ہندوستان, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آئیے صاحب عرس کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم سنیوں کا پیشوا حامد رضا, حامد رضا, ہم سنیوں کا پیشوا حامد, کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا, آداب ہے تیری قضا حامد رضا, حامد رضا, احباب کی ہے تو بقا حامد رضا حامد رضا. چشم و چراغ اصفیا شمع جمال اتقیا ممتاز خاصان خدا حامد رضا حامد رضا. صورت ہے نورانی تیری سیرت ہے لاسانی تیری. سب سن لیا تم نے, کچھ باتیں سنی سب تو نہیں سنی, لیکن میں دل میں ایک نور تو پیدا ہو جاتا ہے. اب اس شعر کو جناب ایوب قادری صاحب نے جو لکھا یقیناً ان کے سامنے آپ کی ساری زندگی تھی. سبحان اللہ, فرماتے صورت ہے نورانی تیری سیرت ہے لاسانی تیری تینت ہے تیری مرحبا حامد رضا حامد رضا حامد رضا. جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین جلتے رہیں گے حاسدین. اس شعر کا بھی ایک مقصد ہے لاہور کے اندر کا, وہ پھر کبھی بتاؤں گا. ایسا نہیں لکھا انہوں نے, اور عاشق ایسی ہوتا ہے ڈیلی ڈیلی تعریف نہیں کرتا, جب تک دشمن کو لتھڑے نہیں تو تعریف کیسے ہوتی ہے. کیونکہ منقبت ہے نا, منقبت کہتے ہیں سوراخ کرنے کو, غار کو, یعنی منقبت کہتے ہیں اس کو کہ محبوب کی ایسی تاثیر ایسی تعریف کرو کہ دشمن پر ذرا غار بھی تو ہو. تو یہ ایوب قادری صاحب پکی منقبت لکھنے والے عاشق تھے. لاہور میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کا جواب بھی انہوں نے یہاں پر دیا ہے. ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا حامد رضا, کیا نام ہے پیارا تیرا حامد رضا حامد رضا. جلتے رہیں گے حاسدین تیرے ہمیشہ بالیقین پھولے پھلے گا تو صدا حامد رضا. اور آگے کیا چوٹ لگا کر بات کی آپ نے, اور شان بھی صحیح بیان کی. فرما ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر. بھائی کیا کیا تعریف بیان کر, فرما قصہ مختصر ہی. فرماتے ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر اے تیرے مقابل منجلہ حامد رضا حامد رضا. واخر دعوان الحمدللہ.